الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الله واللعنة الدائمة على أعدائهم وأعداء الله من يوم عداوتهم إلى يوم لقاء الله ثم بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر درود پڑھیے محمد وعلى آله
خدا نے اس نور کو محفوظ رکھا، اگرچہ ایک بڑی جماعت کو
نور انقلاب سے لا تعلق کرنے میں کامیاب ہوئے ہیں. نور انقلاب تو نہیں بجھا لیکن کچھ لوگوں کو محروم کر دیا انہوں نے اس نور سے. بہت سارے حربے وہ بہت سارے بحران اس نور کے راستے میں کھڑے کیے گئے لیکن کامیابی ان کو اس حربے میں اور جو عاشورہ کے مقابلے میں شروع ہوا. فرقہ سازی، نظریہ سازی، تاکہ اس طرح سے لوگوں کے دلوں میں بدگمانی ڈال کر، گمراہی ڈال کر انہیں نور سے نکال کر ظلمات میں لے جائیں. طاغوت اسی کو کہتے ہیں. قرآن نے طاغوت کی تعریف یہی کی ہے، والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت یخرجونہم من النور الى الظلمات. جو لوگوں کو نور سے، منبع نور سے دور کر کے منبع ظلمات کے قریب کر دیتے ہیں، یہ طواغیت ہیں. طاغوت ممکن ہے کسی مقدس شکل میں ہو، ممکن ہے کسی نامقدس شکل میں ہو. طاغوت ممکن ہے کسی سیاسی نقاب کے نیچے ہو، طاغوت ممکن ہے کسی مذہبی نقاب کے نیچے ہو. طاغوت اس کو کہتے ہیں جو انسانوں کو نور سے دور کرے اور ظلمت کی طرف ان کو گامزن کرے. اس نور کو خاموش کرنے کے لیے مختلف بحران آئے، پیدا ہوئے، لیکن ہر دفعہ یہی انہیں اندازہ ہوا کہ یہ نور بجھنے والا نہیں. اقتصادی محاصرہ کیا، معیشت کی مشکلات ایجاد کی، لیکن وہ نور، وہ انفجار نور جو معیشت کی بیساکھیوں پہ قائم نہیں تھا بلکہ اس کا منبع نور کربلا تھا. جو قوم اٹھی تھی شعار شہادت لے کر، اس کو بھوک سے ڈراتے ہیں کہ ہم تمہارا بائیکاٹ کریں گے، بھوک مر جاؤ گے. شکم پرست نہیں تھی شہید پرور قوم. شکم پرستوں کو تو ڈرایا جا سکتا ہے اور شکم پرست ڈر بھی جاتے ہیں کہ تواغیت کی مخالفت نہ کرو، تواغیت کے خلاف نہ بولو، تواغیت کی مذمت نہ کرو کہ ہم بھوک سے مر جائیں گے، ہم بھوکے مر جائیں گے. یہی فرق ہوتا ہے عاشورائیوں میں اور غیر عاشورائیوں میں. لیکن وہ قوم جس نے عاشورہ میں پرورش پائی ہو اور عاشورہ میں اس نے آنکھ کھولی ہو، اسے پرواہ نہیں ہے. جو قوم مرنے کے لیے تیار ہے، بھوک اس کے لیے کوئی مشکل نہیں، پیاس اس کے لیے کوئی مشکل نہیں. اور عاشورہ اسی چیز کا نام ہے. آپ بے شک بھوکے ہو، آپ بے شک پیاسے ہو، لیکن پانی نہ مانگنا ان سے، کھانا نہیں مانگنا ان سے، یعنی کچھ سمجھوتا نہیں کرنا، پانی کے بدلے بیعت نہیں کرنا، تسلیم نہیں ہونا، طاغوت کے وجود کو نہیں ماننا. کھانے کے بدلے طاغوت کے وجود کو تسلیم نہیں کرنا. لہذا اقتصادی محاصرے سے یہ نور رکا نہیں، سیاسی پابندیوں سے یہ نور رکا نہیں. طرح طرح کے اتکنڈے اور حربے اس نور کے خلاف استعمال ہوئے. لیکن عرض کیا، حتی اندرونی طور پر اور باہر سے، یہ محاصرے باہر سے تھے. اندر فرقہ مرجعہ بنایا گیا، یہ کامیاب حربہ ہے. اعلان بھی کیا انہوں نے کہ ہم پہلے کہا کہ شرارت کے تین محور اور ہر تین کے لیے کہا الگ الگ راہ حل ہے. یہ بہت خوب بات ہے. امام رضوان اللہ علیہ نے، امام راحل نے، ان باتوں پہ گھبرانا نہیں چاہیے، ان پہ تیش بھی نہیں آنا چاہیے. دشمن جو کچھ کہتا ہے اس پہ غور کرنا چاہیے. امام یہ فرماتے تھے کہ جس دن دشمن نے تمہاری تعریف کی، سمجھو غلط راستے پہ چل پڑے. اور جس دن تمہیں اس نے برا بلا کہا، سمجھو درست جا رہے ہو. اور جس شے پر زیادہ برا کہے، سمجھو وہی سب سے اصلی چیز ہے. دشمن بازوں کا تشخیص درست دیتا ہے، اگر خود میں بصیرت نہ ہو دشمن سے پوچھ لیں کہ کس بات اس کو زیادہ چڑھتا ہے، کون سی بات اس کو زیادہ ناگوار گزرتی ہے. وہی جو اس کو زیادہ ناگوار گزرتی ہے، وہی آپ کے لیے بنیاد ہے، اسی کو نہ چھوڑنا. ہر ایک کے لیے الگ الگ رائے حل نکالا. ساؤتھ کوریا کے لیے رائے حال یہ ہے کہ اس کو ڈپلوماسی کے ذریعے اس مسئلے کو حل کریں گے. لہذا ابھی تک نہ دھمکی ہے نہ کچھ اور ہے نہ بائیکاٹ ہے, صرف ڈپلومیسی ہے, ایک جنگ ہے ڈپلومیسی. عراق کے لیے کاغذ کا رائے حل وہی ہے, فوجی چڑھائی, قبضہ, قتل و غارت. اور تیسرا وہ در حقیقت صرف فارمیلٹی تھی, وہ دو اصل ہدف ان کا یہی انقلاب تھا, اس نور کو بجانا, اس نور کو ختم کرنا. البتہ شیطانی دنیا میں, طاغوتی دنیا میں ہر چیز ممکن ہے, شیطان کسی وقت کچھ بھی کر سکتا ہے, لیکن اس نتیجے پر وہ پہنچے ہوئے ہیں, وہ خوبی سمجھتے ہیں کہ وہ رائے حل یہاں کامیاب نہیں ہے. یہاں کے لیے انہوں نے تاریخی حربہ اپنایا, فرقہ سازی, فرقہ مرجعہ, اس کے ذریعے سے آ کر اس مشکل پہ قابو پائے, چونکہ تاریخ میں کامیاب نتیجہ دیا اس رائے حل نے. بہت سارے ایسے نظریات ہیں جو تاریخ میں اپنی ابتدائی شکل میں کسی بھی حالت میں رہے ہیں, آج کے ماڈرن دنیا میں اس کو تھوڑا پیچیدہ کر کے پیش کیا گیا. بہت سارے ایسے رائے حل جو آج آزمائے جا رہے ہیں بڑے قدیمی ہیں. فرقہ سازی, نظریہ پردازی اور لوگوں کو اس طرح سے بہکانا منبع نور سے قدیمی حربہ ہے. فرقہ مرجعہ عرض کیا, جس کا تعلیمات کا محور نور عاشورہ بجانا تھا, اور ہمیشہ عاشورہ جیسے واقعات اور عاشورہ سے پیدا ہونے والی تحریکوں کو دبانے کے لیے سب سے کارگر حربہ فرقہ مرجعہ ہے, لوگوں کو ناتعلق رکھنے کے لیے. یہ ذہن میں رہے, چونکہ یہ نور تو نہیں بجھ سکتا ان سے, اس نور کا محافظ ذات خدا ہے, لیکن لوگوں کو دور رکھا جا سکتا ہے, لوگوں کو ناتعلق کیا جا سکتا ہے. عاشورہ نہیں دبا, لیکن مسلمانوں کی بہت بڑی تعداد عاشورہ سے ناتعلق ضرور کر دی انہوں نے. اس نقطے کو آخر تک ذہن میں رکھنا. یہی حربہ انقلاب کے لیے, فرزند عاشورہ کے لیے, نتیجہ عاشورہ کے لیے بھی آزمایا گیا. کہ اس تعداد کو جو انقلاب کی طرف مائل ہوئی, رغبت پیدا ہوئی, اس کو انقلاب سے دور کریں, اندر بھی, سرزمین انقلاب کے اندر بھی اور باہر بھی. البتہ پہلے یہ حربہ باہر آزمایا گیا, پھر اس کے بعد اندر فرقہ مرجعہ کے ذریعے. فرقہ مرجعہ کا کام نور کو ظلمت میں مخلوط کرنا ہے, وہی کام جو امام راحل نے, جس پہ بہت محنت کی اور جس پہ ہزاروں شہیدوں کا خون, جس عمل پہ کام آیا اور جس کے نتیجے میں جا کر نور و ظلمت میں فرق پڑا, نور نور بنا اور ظلمت ظلمت, دوبارہ فرقہ مرجعہ نے اس نور و ظلمت کو ایک دوسرے کے ساتھ ملانے کی کوشش کی. امام نے اسلام ناب کو اسلام امریکی سے جدا کیا, سرمایہ داروں کے اسلام سے اسلام ناب کو جدا کیا, مقدس معابوں کے اسلام سے اسلام ناب کو جدا کیا, متحرک اسلام کو جامد اسلام سے جدا کیا. یہ آسان کام نہیں تھا. حکومتوں کے تختے الٹنا آسان ہے, شہنشاہیتوں کو گرانا آسان ہے, لیکن حق جو باطل کے ساتھ ملا ہوا ہو اس کو جدا کرنا بہت مشکل کام ہے, یہ سب سے دشوار کام ہے. حق باطل میں مل گیا تھا, نور ظلمت میں مل گئی تھی, لیکن اس نور ظلمت کو امام نے آ کر جدا کیا. حکومتیں آئے دن گرتی رہتی ہیں اور ان کی جگہ دوسرے حکومتیں آتی ہیں, یہ ہوتا رہا ہے. حتیٰ طاغوت کو شکست دینا بھی کوئی پہلی بات نہیں تھی, اب اسی تابوت کو ویتنام نے شکست دی، اسی تابوت کو صومالیہ نے شکست دی، اسی تابوت کو دوسرے بہت ساری قومیتوں نے شکست دی، اور یہی تابوت اپنی آخری شکست کے قریب ہے۔ یہ وہ کارنامے نہیں ہے جن کو ہم کہہ سکیں کہ ان پہ بہت محنت کرنا پڑی۔ سب سے زیادہ محنت اس کام پہ کرنا پڑی کہ امام نے اسلام ناب کی سرحدیں امریکی اسلام سے جدا کی۔ یہ سب سے بڑا کارنامہ تھا امام کا۔ جس طرح بہت کچھ مل گیا تھا امیر المومنین نے آ کر حق و باطل کی آمیزش کو ایک دوسرے سے جدا کیا، ظلم و عدل کو ایک دوسرے سے جدا کیا، ظلم و عدل کی سرحدیں ملی ہوئی تھیں۔ سب سے زیادہ ناگوار ان لوگوں کو یہی بات گزری کہ عدل کو ظلم کے عدل کے نام پر جو ظلم ہو رہا تھا، امیر المومنین نے آ کر عدل و ظلم کے درمیان سرحد قائم کر دی، دیوار کھڑی کر دی کہ عدل کبھی ظلم میں نہیں جا سکتا اور ظلم کبھی عدل کے اندر نہیں آ سکتا، اسی کو تحمل نہیں کر سکتے، اسی کو گوارا نہیں کر سکے۔ امام رضوان اللہ علیہ کے اپنے الفاظ میں اسی پیغام میں جو ملت پاکستان کے نام امام نے صادر فرمایا اور اس میں ملت پاکستان کو سراہا، ملت غیور، ملت شریف اور اقدار کی پابند اور وفادار ملت کے نام سے یاد کیا۔ بڑا گہرا پیغام امام نے دیا۔ میں نے جو افکار امام کا بعض مطالعہ کیا کسی حد تک، امام کے خطبات، مکتوبات انقلاب سے پہلے اور انقلاب کے بعد، بعض گہرائیاں جو اس پیغام کے اندر ہیں یہ تعبیریں مجھے دوسرے تمام خطبات میں نظر نہیں آئیں جو اس پیغام کے اندر، مختصر سا ایک صفحے کا ہے، لیکن اس پیغام کے اندر امام نے جو تعبیرات استعمال کی اور جن نقطوں کی نشاندہی کی ہے بہت کم دوسرے خطبات میں وہ یکجا ایسی چیزیں نظر آئی ہیں۔ ان میں ایک نقطہ یہی امام نے بیان فرمایا کہ مرز بین اسلام ناب و اسلام امریکائی، یعنی سرحد، فارسی میں اس کو مرز کہتے ہیں، مرز زواد کے ساتھ نہیں زے کے ساتھ، جس کو ہم مرض کہتے ہیں وہ مرض ہے، تلفظ بیماری کے لیے جو لفظ استعمال ہوتا ہے وہ مرض نہیں ہے بلکہ مرض اس کو کہتے ہیں، بعض اس کو بھی مرض کہتے ہیں کہ مرض ہو گئی۔ ہم مرض زے کے ساتھ فارسی لفظ ہے، اس کا معنی ہوتا ہے سرحد، باؤنڈری، مرض بندی، یعنی سرحدیں کام کرنا۔ اس پیغام میں امام نے یہ فرمایا کہ امریکی اسلام اور اسلام ناب کے درمیان سرحدوں کو سمجھنا یہ بہت ہی مشکل اور دشوار کام ہے، اور اسی پیغام میں امام نے فرمایا کہ ابھی بہت ساری قوموں کے لیے یہ سفر کرنا باقی ہے کہ وہ اسلام ناب اور اسلام امریکی کے درمیان فرق کو درست سمجھیں اور اس کو ایک دوسرے سے جدا کر سکیں۔ کچھ قوموں نے یہ سفر کر لیا تھا لیکن امام نے فرمایا کہ کچھ قوموں کو ابھی یہ سفر کرنا ہے۔ ظاہر ہے قرآن کا بھی ایک اصول ہے، کہتے ہیں کہ قرآن کی جو آیت نازل ہوتی ہے شان نزول، یعنی جس واقعہ کے بارے میں سب سے پہلا آیت کا مورد وہی واقعہ ہوتا ہے، بعد میں کسی اور واقعے کے بارے میں آیت سے حکم لے سکتے ہیں۔ اگر آیت کسی کی تعریف میں نازل ہوئی ہو تو سب سے پہلے آیت کا مصداق وہی شخص ہوتا ہے جس کی تعریف میں آیت نازل ہوئی ہے، بعد میں کسی اور کے بارے میں بھی کہہ سکتے ہیں کہ یہ آیت کسی اور کو بھی شامل ہے۔ اس پیغام میں، اس ملت کے نام پیغام میں امام نے یہ نقطہ اٹھایا کہ ابھی اسلام امریکی اور اسلام ناب کے درمیان سرحدیں سمجھنا یہ بعض قوموں کے لیے راستہ ہے، باقی ہے طے کرنا اس کو، تو سب سے پہلے اسی قوم کو بھی شامل ہے جس کو مخاطب قرار دیا ہے۔ حکیم امت اسی کو کہتے ہیں، امام اسی کو کہتے ہیں، راہبر و پیشوا اسی کو کہتے ہیں جو اپنی امت کی مشکل کو صحیح تشخیص دے سکے، اسی کو راہبر کہتے ہیں، اسی کو امام و پیشوا کہتے ہیں۔ بعض اوقات گرہ کہیں اور لگی ہوتی ہے، زور کہیں اور لگا رہے ہوتے ہیں، مشکل کہیں اور ہوتی ہے، حل کہیں اور کر رہے ہوتے ہیں، درد کہیں اور ہوتا ہے، دوا کہیں اور رکھ رہے ہوتے ہیں۔ فرمایا کہ مشکل یہ ہے قوموں کی، انہیں ان دو قسم کے اسلام میں فرق معلوم نہیں۔ وہ امریکی اسلام کو بھی اسلام سمجھتے ہیں، اسلام ناب کو بھی اسلام سمجھتے ہیں، کہ البتہ اسلام ناب جو چھپا ہوا ہے دیوار کے سامنے, دیوار کے پیچھے, اور امریکی اسلام اور غیر نام اسلام کے پیچھے سائے میں چھپا ہوا ہے. اس اسلام کو امام نے تعبیر کیا مقدس مآب. ہوتا اسلام مقدس مآب, یعنی جو لوگ مقدس ہوتے نہیں, صرف نقاب تقدس چڑھا لیتے. سرمایہ داروں کا اسلام, بے دردوں کا اسلام, مرفہین کا اسلام, یعنی وہ اسلام جس کی پناہ, جس کی آڑ سرمایہ دار لیتا ہے, اور وہ اسلام جس کی پناہ اور جس کی آڑ تاغوتی حکومتیں لیتی ہیں, تاغوت کے کام جو آتا ہے اسلام. اور اس اسلام کی خصوصیات امام نے ذکر کی. اسلامی امریکی کی خصوصیات کیا ہیں؟ یہ بہت سارے خطبات میں امام نے اس کی تشریح کی. وہ اسلام جس کے نام سے فقط امت کے درمیان تفرقہ ڈالا جاتا ہے, تفرقہ افکن اسلام, جو مسلمان کو مسلمان کا دشمن کہتا ہے. یعنی وہ اسلام جو یہ بتاتا ہے کہ سب سے بڑا جہاد اپنے مسلمان مخالف کو پٹانا ہے. یہ امریکی اسلام ہے جو دشمن کی بجائے رخ ہمارا مخالفین کی طرف موڑ دیتا ہے. وہ اسلام جو اغنیاء کے کام آتا ہے, نہ فقراء کے کام آتا ہے. وہ اسلام جو اغنیاء کے گناہوں کی توجیہ کرتا ہے, تاویل کرتا ہے. وہ اغنیاء جس کی آڑ لے کر ظالمین و ستمکار مستضعفین پر ظلم ڈالتے ہیں. لیکن سب سے بڑی علامت جو امام نے ذکر کی اس اسلام کے لیے, وہ یہ ہے کہ وہ اسلام جس میں دین سیاست سے جدا ہے. سب سے موٹی علامت امریکی اسلام کی, جس میں اسلام سے دین سیاست سے جدا ہے. توجہ فرمائیں اس نقطے پر. انقلاب کے نور کو بجھانے کے لیے جو پرانا حربہ کامیاب جو ہوا, اس کو پھر دوبارہ زندہ کیا گیا. فرقہ المرجعہ کی تعلیمات میں سے ایک تعلیم یہی تھی کہ سیاست دین سے جدا ہے. سیاست الگ چیز ہے, دین الگ چیز ہے. سیاست ایک طبقے کو سونپ دی اور دین کسی اور طبقے کو سونپ دیا. فرقہ مرجعہ نے آ کر اسلام کو عبادات کے اندر منحصر کر کے اور دیوار کھینچ دی اور کہا کہ اسلام اسی کے اندر ہے. جو مسلمان رہنا چاہتا ہے, اسلام کی طرف آنا چاہتا ہے, وہ اس دیوار کے اندر ہے, اس چار دیواری کے اندر رہے. اس کو جو عبور کرے گا وہ مسلمان نہیں ہے, وہ سیاسی ہو جائے گا. اور سیاست مسلمان کو یا دین کو اجازت نہیں دیتی کہ سیاست میں قدم رکھے. صدیوں تک, جیسے میں نے تقدیر کی مثال دی, آج بھی کسی ذہن کو ٹٹولے تقدیر کا جبری نظریہ اس کے ذہن میں موجود ہے. تقدیر یعنی جبر. جو ذہن میں ٹٹولے, سنی ہو اس کے ذہن میں یہ نظریہ, شیعہ ہو اس کے ذہن میں یہ نظریہ, عالم ہو اس کے ذہن میں یہ نظریہ, جاہل ہو عام ہو اس کے ذہن میں یہ نظریہ. تقدیر کیا ہے؟ تقدیر یعنی لکھ دیا گیا ہماری پیدائش سے پہلے کہ آپ کو جو بننا ہے وہی بننا ہے. اس قدر اس کی ترویج ہوئی غیر محسوس طور پر کہ سب نے باور کر لیا اس کو. یہ فرقہ مرجعہ, چونکہ اس کے ذریعے سے ظالموں کو پناہ دینا مقصود تھا, ستمکاروں کو پناہ دینا مقصود تھا, یعنی یہ بتانا مقصود تھا کہ ظالم ظلم پر مجبور ہے, اس کی تقدیر ہی یہی ہے. اور آج بھی بعض ظالمین نظر آتے ہیں اور پڑھتے آیتیں قرآن کی, ان کو رٹائی جاتی ہیں, البتہ سہارا لیتے ہیں. یہ ایسے سرکاری درباری نے رکھے جو انہیں آیتیں رٹ کر دیتے ہیں یا بنا کر دیتے ہیں, ان آیات سے آپ ان سادہ لوہوں کو ورغلائیں, دھوکہ دیں. کیا کہیں گے کہ ہمیں اقتدار خدا نے دیا, مگر خدا کے بغیر پتا ہل سکتا ہے؟ جب پتا نہیں ہل سکتا خدا کے حکم کے بغیر, تو اتنا اقتدار کیسے جا بجا ہو سکتا ہے؟ وہ تو عز منتشا ہو و تزل منتشا ہو, تو تل ملک منتشا و تنزع الملک من منتشا. جسے خدا چاہتا ہے حکومت دیتا ہے, جسے خدا چاہتا ہے حکومت لے لیتا ہے. لہذا ایک تاغوت اگر کسی کو حکومت دے دے, ہو گیا تو یہ خدا نے دی ہے. کیونکہ تو تل ملک منتشا, جسے تو چاہتا ہے حکومت دیتا ہے, وہ تنزع الملک من منتشا, اور تو ملک لے لیتا ہے, حکومت لے لیتا ہے جس سے چاہتا ہے. وہ بھی آیات پڑھ کر اس سے جبر استفادہ کرتے کہ جو آج حکمران ہیں ان کی تقدیر میں حکمرانی لکھی ہوئی تھی اور وہ جو مظلوم ہیں ان کی تقدیر میں مظلومیت لکھی ہوئی تھی. نہ وہ آنکھ اٹھا کے اقتدار کی طرف دیکھیں اور نہ اقتدار والوں کو اس بات پہ کوئی افسوس ہونا چاہیے, کیونکہ یہ تقدیر الہی ہے اور خدا نے یہ تقدیر سب کے لیے مقرر کر دی. مرجعہ کا دوسرا نظریہ جدائی دین از سیاست. امام خمینی رضوان اللہ تعالی علیہ امت مسلمہ کا سب سے بڑا درد اسی نقطے کو قرار دیتے ہیں. درد بزرگ و درد عظیم امت مسلمہ این از کہ سیاست کو دین سے جدا سمجھتے ہیں. خب یہ کیسے جدا ہو کیسے گئے, توجہ فرمائیں. امام رضوان اللہ علیہ نے پہلے اسلام کی تشریح کی, صدر اسلام کی تشریح کی, فرمایا کہ جو بھی دین کو سیاست سے جدا سمجھتا ہے رسول اللہ کو جھٹلاتا ہے, امیر المومنین کو جھٹلاتا ہے, سید الشہداء کو جھٹلاتا ہے, انبیاء کو جھٹلاتا ہے اور قرآن کو جھٹلاتا ہے. ذرا جو بھی کہتا ہے سیاست دین سے جدا ہے اور اس میں مذمت کر رہا ہے دوسرے لفظوں میں کہ جس نے بھی دین و سیاست کو یکجا کر دیا بس اس نے درست کام نہیں کیا. وہ کس نے کیا یہ کام؟ یہ کام رسول اسلام نے کیا کہ دین سے سیاست کی اور سیاست دینی کی. فرمائیے جھٹلاتا ہے وہ اسلام جو عین دیانت ہے. بعض کہتے ہیں ہم نے اسلام پڑھا اسلام میں سیاست نہیں ہے. امام نے فرمایا میں نے جو فقہ پڑھی ہے یہ شریعت جو میں نے پڑھی ہے مجھے سیاست کے علاوہ اس کے اندر کچھ نظر نہیں آئی. بعض لوگ ہوتے ہیں کاجبین کور جن کو کچھ نظر نہیں آتا. ظلمت اسی کو کہتے ہیں, ظلمت ذہن میں جب آ جائے. میں نے پہلے دن اشارہ کیا تھا آپ کی خدمت میں نور کے مرتبے ہیں درجے ہیں, اسی طرح سے ظلمت کے بھی درجات ہیں جس طرح نور کے ہیں. بعض اوقات ظلمت انسان کے ذہن سے باہر چھا جاتی ہے اور بسا اوقات ظلمت ذہن کے اندر چھا جاتی ہے. جب ذہن میں ظلمت آ جائے انسان ظلمانی ذہن ظلمانی جس چیز کو دیکھتے ہو اس کو ظلمت ہی ظلمت نظر آتی ہے, اندھیرا ہی اندھیرا نظر آتا ہے. بعض کہتے ہیں ہم نے دین پڑھا دین کے اندر سیاست کا کہیں نام نہیں تذکرہ کہیں بھی نہیں. امام فرماتے ہیں میں نے جو دین پڑھا میں نے جو فقہ پڑھی میں نے جو شریعت پڑھی مجھے سیاست کے علاوہ اس میں کچھ نظر نہیں آیا. نہیں کہ امام نے کوئی اور فقہ پڑھی انہوں نے کوئی اور فقہ پڑھی. بات پوچھتے بھی ہیں کہ امام خمینی نے اسی حوزے میں کیا پڑھا دوسروں نے کیا پڑھا فرق کہاں ہے؟ پڑھا انہوں نے بھی وہی پڑھا انہوں نے بھی وہی ہے لیکن جس ذہن سے پڑھا جس دل سے پڑھا جس بصیرت سے پڑھا اس بصیرت میں فرق ہے. پڑھا تو وہی ہے قرآن وہی قرآن ہے وہی قرآن پڑھتے ہیں اس قرآن سے انسان کو یہ نور ملتا ہے. قرآن خود کہتا ہے کہ ایک ہی آیت نازل ہوتی ہے جن کے دلوں میں نور ایمان ہے ان کو ہدایت ملتی ہے لیکن جن کے دلوں میں ظلمت گمراہی ہے اسی آیت کے ذریعے مزید گمراہ ہو جاتے ہیں اسی آیت کے ذریعے مزید گمراہ ہو جاتے ہیں. فرمایا کہ یہ زمزمہ یہ نغمہ جو آج مسلمانوں کی زبان پر ہے اور سب اس کا ورد کر رہے ہیں یہ نغمہ اسلام کا نغمہ نہیں ہے, یہ رسول اسلام کا نہیں ہے, یہ ائمہ اطہار کا نہیں ہے. بلکہ امام نے یہاں تک کہہ دیا کہ شیعہ ہو یا سنی اگر سنی ہو اور کہتا ہے دین کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں تو خلفائے راشدین کو جھٹلا رہے ہو ان کی مذمت کر رہے ہو, اور اگر شیعہ ہو تو رسول کی اہل بیت کے ائمہ اطہار کی گویا مذمت کر رہے ہو. توبہ کے لیے یہ جملہ جس کی زبان سے نکلے اس کو توبہ کرنی چاہیے. بعض باتیں انسان کہتا ہے متوجہ نہیں ہوتا کہ اس سے کیا کر رہا ہوں میں کس کی توہین کر رہا ہوں میں مذمت ہو رہی ہے. کہاں سے یہ نغمہ شروع ہوا؟ مولانا روم نے ایک واقعہ نقل کیا ہے پہلے میں نے سنایا ہوا ہے بہت ساری جگہوں پر کیونکہ ڈر سموز واقعہ ہے یہ. وہ مولانا روم کا ایک طریقہ ہے شیوا کہ سادہ سے قصے داستان فرضی قصہ لے کر اور بہت ہی حکیمانہ بات اس فرضی قصے کے پیرائے میں اور اس کے اندر بیان کر دیتے ہیں. وہ داستان یہ تھی کہ صوفی خانقاہی خانقاہ بنا کے جہاں بیٹھ جاتے ہیں کہ ہم یہاں پر دین پر عمل کریں گے، عبادت کریں گے، اور ذکر و فکر میں مشغول رہتے ہیں، باقی کسی چیز کی طرف ان کی توجہ نہیں ہوتی، زندگی چھوڑ جاتے ہیں، گھر بار چھوڑ جاتے ہیں، معیشت چھوڑ جاتے ہیں، معاشرت چھوڑ جاتے ہیں، سب کچھ ترک کر کے وہ سمجھتے ہیں کہ ہم خدا کی طرف جا رہے ہیں. خانقاہ دین کے علامہ اقبال اصلی درد یہی سمجھتے ہیں کہ خانقاہ دین، دین شبیری چھوڑ کر لوگ خانقاہ دین میں جا بسے. علامہ اقبال کا بھی یہی کہنا ہے، وصیت یہی کی، کہا ایک ملک بناؤ مسلمانوں کے لیے جس میں اسلام ہو، لیکن کون سا اسلام؟ علامہ اقبال نے ادھوری بات نہیں کی، ہم نے ادھوری سمجھی ہے، کہا مسلمانوں کے لیے ایک الگ مملکت ہو اور اس مملکت میں اسلام ہو، اور اسلام بھی کون سا؟ کہا خانقاہی نہیں، شبیری اسلام ہو اس کے اندر، شبیری اسلام. مصور پاکستان کہتے شبیری اسلام، شبیری دین، نکل کر خانقاہوں سے ادا کر رسمی شبیری. پھر دین شبیری کیا ہے؟ دین شبیری کی بھی الگ وضاحت کی، دین خانقاہی کی بھی الگ وضاحت کی. خانقاہی طبقہ خانقاہ میں بیٹھا ہوا ذکر و ورد میں مشغول، چونکہ ان کو کمانا نہیں ہوتا، ان کا نعرہ ہوتا ہے کہ کمائی کی دنیا کھائیں گے ہم، کمانے سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہوتا، محنت زحمت ان کا، خدا نے ان کو صرف پیدا ہی اس لیے کیا ہے کہ یہ کمائی کی دنیا کھائیں گے. اب ان کو کسی نے نہیں دیا، چونکہ بسا اوقات خانقاہوں میں یہ نظر نیاز کرنے والے کچھ دے دیں تو یہ پیٹ ان کا پلتا رہتا ہے، اگر داتا صاحب نہ ہوتے بہت سارے خانقاہی آج زندہ نہ ہوتے. مفت خوری جہاں پر ہو، مفت خوری ہو، دین خانقاہی مفت خوری سکھاتا ہے، مفت میں کھاؤ، کچھ کرنا نہیں. اب یہ مفت خور وہاں بیٹھے خانقاہ کے اندر اور اپنے گمان کے مطابق عبادت میں مشغول ہیں، ہفتہ گزر گیا ان کو کھانے کے لیے نہ کسی نے کچھ دیا نہ انہوں نے خود کچھ لیا، بھوک سے برا حال ہو رہا تھا ان کا. اب وہ ذکر و فکر میں بھی کمی آ جاتی ہے، ظاہر جب پیٹ خالی ہو پھر ہر چیز میں رنگ پھیکا پڑ جاتا ہے اس کا، وہ ذکر و فکر. ان کا ایک رقص ہوتا ہے جس کو دمال کہتے ہیں، ابھی دیکھا ہوگا آپ نے دمال، وہ دمال اگر صوفی کا پیٹ بھرا ہوا ہو اس کی دمال اور طرح کی ہوتی ہے، پیٹ خالی ہو اس کی دمال اور طرح کی ہوتی ہے. بھوکے بیٹھے تھے منتظر کہ کوئی لے آئے، اتفاق سے ایک اور صوفی بھوکا وہ گھوم رہا تھا، ایک خانقاہ سے دوسری خانقاہ میں جاتا، اس کو بھی بھوک لگی تھی، اس نے دیکھا کہ میں یہ خانقاہ ہے ان کے پاس شاید کچھ کھانے کے لیے موجود ہو، وہ بھی وہاں پر چلا گیا گدے پر سوار ہو کر، وہ پہلے ہی مفت خورے بیٹھے ہوئے تھے، یہ ایک مفت خورا ان میں اور چلا گیا، اس نے جا کر اپنا گدا باندھا اور باندھ کر ان سے پوچھا کچھ کھانے کے لیے، انہوں نے کہا کچھ بھی نہیں ہے ہم تو خود منتظر ہیں. ان کی نگاہ اس صوفی کے مہمان صوفی کے گدے پہ پڑ گئی، انہوں نے اس گدے کو کاٹا اور پکا کے کھا لیا. اور صوفی جب پیٹ بھرتا ہے اس کا تو پھر اس کو عبادت یاد آتی ہے صحیح، اور عبادت بھی ان کی سما کی شکل میں ہوتی ہے، جب پیٹ بھرتا ہے پھر رقص کرتے ہیں اور اس رقص کے درمیان کوئی ورد ہوتا ہے ان کی زبان سے، جو بھی ورد ہو مثلا ذکر و فکر ان کا وہ ورد ہوتا ہے. لیکن اس دن جو ان کا ورد تھا وہ یہ تھا، چونکہ انہوں نے اس صوفی کو بتائے بغیر چوری چھپے اس کا گدا کاٹ لیا، پکایا، بڑا لذیذ، بھوکے بھی تھے اور کھایا انہوں نے، گدا سبھی نے کھایا ہوگا ایک دو دفعہ زندگی میں، یہ پتہ نہیں ان ہوٹلوں میں کیا پکتا ہے، بہت حیرت سے نہ دیکھیں کہ کیسے لوگ ہوں گے جو گدا کھا گئے ہیں، یہ برگر معلوم نہیں کس چیز کے ہوتے ہیں، یہ کھا کر چونکہ کھانے کے بعد پتہ چلتا ہے نا کیا کھایا تھا، کھانے کے بعد حرکات و سکنات سے اندازہ ہوتا ہے کہ اس نے کیا کھایا تھا. انہوں نے کھا لیا، اس کو بھی کھلایا، اس نے بھی پیٹ بھر کے کھایا، کھانے کے بعد انہوں نے رقص شروع کیا، اور اس رقص میں انہوں نے جو ورد شروع کیا وہ یہ تھا، خار برافتو خار برافتو خار برافتو، یعنی گدا گیا گدا گیا گدا گیا، یہ دمال اور ردم کے ساتھ باقاعدہ پوری سر کے ساتھ، جس طرح ہوتے ہیں نا کہ وہ سر جماتے ہیں کسی مصرے کے اوپر، صوفی مائے تھے، انہوں نے ساتھ رقص بھی کیا اور یہ ساتھ نغمہ بھی گایا، خر بے رفت و خر بے رفت و خر بے رفت. اب اس صوفی کا پیٹ بھرا، یہ بھی اٹھ کر دمال میں ان کے ساتھ شامل ہو گیا، یہ بھی ان کے ساتھ گانے لگا، خر بے رفت و خر بے رفت و خر بے رفت، گدا گیا گدا گیا. بعد میں بلا کر رقص کر کے تھک گئے، پھر سو گئے. سو کے جب اٹھے تو یہ مہمان صوفی، اس کو خیال آیا کہ اب میں جاؤں. نکلا باہر، خانقاہ کے خادم سے کہا گدا کہاں ہے؟ اس نے کہا گدا تو کھا لیا تم نے رات کو سب. اس نے کہا شریف آدمی تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ کہا میں بتانے آیا تھا تجھے، لیکن میں نے تجھے دیکھا کہ تو ان کے ساتھ مل کے رقص کر رہا ہے اور ان سے بھی بہتر رقص کر رہا ہے تو. اور وہ سب کہہ رہے تھے خار بے رفت، تو بھی ان کے سب سے اونچی آواز میں کہہ رہا تھا خار بے رفت، زیادہ سریلی آواز میں تو کہہ رہا تھا خار بے رفت کہ تیرا سب کچھ، جو صوفی کی کل متا وہ گدا تھا، وہ کھا گئے وہ پکا کے. کھا کر پھر اسی کا نغمہ بنایا خار بے رفت، اور جس کا خر کھا گئے تھے یہ بھی ان کے ساتھ کہنے لگا خار بے رفت. مولانا روم نے یہ تمثیل کس کے لیے بیان کی؟ مسلمانوں کے لیے. مسلمانوں کے ساتھ یہی ہوا کہ ایک خر سوار آیا اور آ کر انہوں نے مسلمانوں کو خر بنایا، اور خر بنا کر ان سے دین بھی لے لیا اور ان سے سیاست بھی لے لی، ان سے ملک بھی لے لیا، ان سے عزت بھی لے لی، ان سے شرف بھی لے لیا، ان سے ہر چیز لے لی، اور ہر چیز لے کر ان کے لیے ایک نغمہ بنایا کہ دین سیاست سے جدا ہے. اور یہ نغمہ خود اس خر نے گایا اور خر سوار نے گایا، پھر یہ مسلمان بھی اس کے ساتھ لگ گیا دھمال ڈالنے میں کہ دین سیاست سے جدا ہے، دین سیاست سے جدا ہے. اس احمد کو پتا نہیں ہے کہ یہ نغمہ تیرا اپنا نہیں ہے، یہ نغمہ طاغوت کا ہے جو تیری زبان پہ ڈالا ہے اس نے. کس نے کہا دین سیاست سے جدا؟ امام راہل فرماتے خود میرے پاس آئے فرقہ مرجعہ اور اس کے افکار لے کر امام کے پاس آئے. جب تہران کے زندان ایون میں امام اسیر تھے، فرمایا کہ سواق کا انٹیلیجنس کا چیف میرے پاس آیا، اور آ کر اس نے مختلف ہیلے بہانوں سے کہا کہ آپ مرجع ہیں، آپ آقا ہیں، آپ رہبر ہیں، آپ دینی پیشوا ہیں، روحانی شخصیت ہیں، اور سیاست ایک بہت ہی غلط میدان ہے، گندا میدان ہے، آپ جیسے پاکیزہ لوگوں کو جچتا نہیں ہے کہ آپ سیاست میں قدم رکھیں. یعنی امام کو شیشے میں اتار رہا تھا، سبز باغ دکھا رہا تھا کہ آپ آغا ہیں، آپ بزرگوار ہیں. وہ فرق نہیں پڑتا کہ کسی کو بزرگوار کہہ کر آپ دین سے باہر کر دیں اور کسی کو بے دین کہہ کر آپ دین سے باہر کر دیں، نتیجہ دونوں صورتوں میں ایک ہی نکلتا ہے. یہاں پر آ کر بصیرت کا ثبوت ملتا ہے کہ اگر آپ نے دین سے باہر کرنا ہے، کسی کو دیندار کہہ کر باہر کر دیں، کسی کو بزرگوار کہہ کر دین سے باہر کر دیں. امام نے فرمایا تم مجھے کس کی تلقین کر رہے ہو؟ سیاست چھوڑ دوں؟ سیاست چھوڑنے کے معنی یہ کہ میں اپنا دین چھوڑ دوں؟ تم ایک مجتہد دین کو، ایک فقیہ دین کو کیا کہہ رہے ہو کہ تو اپنا دین چھوڑ دے؟ وہ فقیہ کس بات کا جو اپنا دین چھوڑ دے؟ یہ تمہارا اپنا نغمہ نہیں ہے، یہ فرقہ مرجعہ بنا، اس آج کا فرقہ مرجعہ. آج اس کا نام مرجعہ نہیں ہے، آج اس کے مختلف نام ہیں، جو بھی نام اس کا تجویز کرنے آپ. یہ فرقہ مرجعہ کس بات کی تلقین کرتا ہے کہ سیاست کا دین سے کوئی تعلق نہیں؟ خوب انقلاب آیا، انقلاب نے آ کر سیاست کا راستہ دکھایا، مسلمانوں کو عزت کا راستہ دکھایا. یہ نور عاشورہ یہاں پر منفجر ہوا اور اس نے آ کر مسلمانوں کو ایک نظام بتایا. لیکن فرقہ مرجعہ کی تعلیمات اتنی عام ہوئی کہ ہر فقی وغیرہ فقی کو، عالم وغیرہ عالم کو، سب کے کانوں میں جا کر پھونکا کہ سیاست کا دین سے کوئی تعلق نہیں، یہ روح اللہ، یہ امام، یہ خمینی، یہ سیاسی ہے، اور سیاست کا دین سے کوئی تعلق نہیں. تم دیندار بند کر چپ کر کے اپنی خانقاہ میں بیٹھے دو، تمہارا انقلاب سے کوئی تعلق نہیں ہونا چاہیے.
زندہ ہے خمینی، زندہ ہے عقائد خمینی، زندہ ہے کردار خمینی، زندہ ہے گائے ہیجری یا علی.
اب یہ وہ تعلیمات ہیں جنہوں نے مسلمانوں کو دور کیا، عاشورہ سے دور کیا. سب سے پہلے بنو امیہ نے دین و سیاست کو جدا کیا، اور اسی فرقہ مرجعہ کے ذریعے جدا کیا. ولایت معنوی اور ولایت سیاسی میں فرق کیا. یہ وہ نغمے ہیں جو پھونکے جاتے ہیں اور ہم بھی بڑے سر دھنتے ہیں یہ سن کر کے، ماشاءاللہ ایک مخالف کی زبان سے کیا کیا سن رہے ہیں. ولایت دو قسم کی، ایک ولایت سیاسی ہے، ایک ولایت عرفانی پاتنی ہے. کہا ولایت پاتنی اہل بیت کے لیے، ولایت سیاسی دوسروں کے لیے ہے. اب یہ وہی ناغمائی فرقہ مرجعہ ہے کہ سیاست الگ ہے دین الگ ہے، یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ اہل بیت دین کرتے ہیں اور سیاست کا اہل بیت کو کوئی حق نہیں ہے، لہذا اہل بیت کے جذبات نے سیاست کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھا، ہم اسے عاشورہ میں جا کر شہید کر دیں گے، ہم اسے کربلا میں شہید کر دیں گے۔ سید الشہداء نے یہ فرمایا کہ یہ دین ہے، سیاست دین ہے، ہمارا دین ہی ہماری سیاست ہے، نہ وہ سیاست کے نام پر جو دھوکہ بازی ہے، سیاست کے نام پر جو فریب ہے، سیاست کے نام پر جو برگلانا ہے، سیاست کے نام پر جو کچھ ہوتا ہے نا، وہ سیاست نہیں ہے، اس کا نام معصومین نے رکھا شیطنت۔ شیطنت اور سیاست میں فرق ہے، اور یہ تبدیلیاں بہت سارے میدانوں میں ہیں۔ عشق ایک بڑی پاکیزہ چیز ہے، عشق، لیکن شہوت کا نام عشق رکھا گیا، شہوتوں کو، حوث کو عشق کہا گیا۔ خوب، شہوتیں جب عشق ہو جائیں، ظاہر متدین عشق کے قریب نہیں جاتا، کربلا میدان عشق ہے، لیکن آج ہم اسے عشق قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ عشق اور چیز ہے، جذبات اور احساسات اور چیز ہے۔ بعض لوگ اپنے جذباتی کاموں کو توجہ کہتے ہیں، یہ کیا ہے؟ عشق ہے نا، یہ جذبات ہیں۔ جذبات دو طرح سے ابھرتے ہیں، کبھی شہوتوں سے ابھرتے ہیں، کبھی غضب سے ابھرتے ہیں۔ اگر کسی کو غصہ دلائیں، جذبات میں آ کر منہ پہ تھپڑ مار دیں، جذبات میں آ کر، پھر اسے آپ گلا کریں، یہ تھپڑ کیوں مجھے مارا، وہ کہیں مجھے عشق تھا آپ سے اس وجہ سے تھپڑ مارا، پھر عشق سے تو تھپڑ نہیں مارتا انسان۔ اگر شہوانی عشق ہو، شہوانی احساسات و جذبات ہو، انسان کچھ کام کرتا ہے، اور غضب کے نتیجے میں احساسات و جذبات ابھر جائیں، انسان کچھ دوسری حرکتیں کرتا ہے۔ یہ جذبات ہیں، یہ احساسات ہیں، ان کو عشق نہیں کہتے، عشق اور مقولہ ہے، عشق اور چیز ہے۔ لیکن آپ دیکھیں، عشق کو آلودہ کیا گیا، پہلے شہوتوں میں عشق استعمال ہوا، دینداروں نے عشق چھوڑ دیا، ترک کر دیا۔ ترالی کی کربلا میدان عشق ہے، اتفاقاً یہ میدان سمجھ ہی عاشقوں کو آتا ہے، جو عشق نہیں ہے جس کے اندر، اس کو کربلا سمجھ میں نہیں آتا، یہ میدان ہی عشق ہے، اس میں کودا ہی عاشق ہے، اور اس میں گئے ہی عشاق ہیں، جو عشاق نہیں تھے وہ کوفہ میں سوچتے رہ گئے کہ جائیں یا نہ جائیں۔ عقل ہے محو تماشا لبے بام، عقل محو تماشا تھی، عشق کود بھی گیا۔ یہ کربلا بھی عشق ہے، یہ عاشورہ بھی عشق ہے، حسینیت بھی عشق ہے، اور اسماعیل ذبیح اللہ کا اس خنجر کے نیچے، باپ کی چھری کے نیچے بیٹھنا بھی عشق ہے۔ یہ بہت سادہ سادہ سی باتیں، اقبال نہ کسی مدرسے میں پڑھے، نہ کسی حوزے میں پڑھے، لیکن اتنا پتہ تھا کہ اس راہ میں، اس میدان کے اندر کربلا بھی عشق ہے، حسین بھی عشق ہے، اسماعیل بھی عشق ہے، ابراہیم بھی عشق ہے، اور اس راہ میں بدر و حنین یہ سب عشق ہیں، یہ سب میادین عشق ہیں۔ اتنا نقطہ اس کو بھی سمجھ میں آ گیا۔ یہ میں نہیں کہہ رہا کربلا میدان عشق ہے، امیر المومنین نے فرمایا کربلا میدان عشق ہے۔ صفین کی جنگ میں امیر المومنین جب کوفہ سے دمشق کی طرف جا رہے تھے، راستے میں کربلا سے گزر ہوا، اتر کر گھوڑے سے کربلا کی مٹی مٹھی میں لی، اور تین دفعہ فرمایا واللہ ہا ہونا، خدا کی قسم یہی وہ مقام ہے۔ لوگوں نے پوچھا مولا کس چیز کا مقام ہے؟ عبادت کا مقام ہے، نماز کا مقام ہے، بیٹھنے کا مقام ہے، کھانے کا مقام ہے، کس چیز کا مقام ہے؟ فرمایا خدا کی قسم عاشقوں کے گرنے کا یہی مقام ہے۔ یہ سرزمین عشق ہے، اور جس کا مسلک عشق نہ ہو، جس کا مذہب عشق نہ ہو، وہ نہیں سمجھ سکتا کربلا کیا۔ لیکن آج ہم عشق کہتے ہیں، دنیا کو تعجب ہوتا ہے، چونکہ عشق کہاں استعمال ہوا؟ فلمی دنیا میں، شہوات کی دنیا میں عشق استعمال ہوا، شہوات کی دنیا میں عشق اتنا استعمال ہوا، آج ایک مومن متدین حاضر نہیں ہے اپنے آپ کو عاشق کہلانے کے لیے۔ کیوں؟ کہ عشق کہاں پر ہوا؟ میل فیمیل میں کبھی عشق نہیں ہوتا، میل اور فیمیل میں ہمیشہ شہوت ہوتی ہے۔ یہ میدانی عشق نہیں ہے، یہ شہوات کا ہے. نرمادہ میں کبھی عشق نہیں ہوتا، نرمادہ کی کشش شہوتی کشش ہے، شہوانی کشش ہے. عشق کہاں ہوتا ہے؟ عشق ایک کمال کے ساتھ ہوتا ہے انسان کو، جس کے اندر کمال پایا جاتا ہو. وہ کمال کسی کے اندر بھی موجود ہو، وہ کمال جسمانی ہو تو بھی انسان کو عشق ہوتا ہے، وہ کمال غیر جسمانی ہو زیادہ عاشق تک ہو جاتا ہے انسان اس کا. وہ معشوق اہل بیت ہو سکتے ہیں، چونکہ اہل بیت سے بڑھ کر یہ کمال کسی کے اندر موجود نہیں ہے. اور عشق حقیقی خدا کی ذات سے ہوتا ہے، چونکہ کمال کا منبع ذات خدا ہے. یہ مثال اس لیے دی کہ آپ باور کر لیں، عشق پاکیزہ چیز ہے، شہوت ناپاک ہے. لیکن یہ پاکیزہ دنیا کو اٹھا کر، اس دنیا کی ٹرم اٹھا کر اس ناپاک دنیا میں استعمال کی، لوگوں نے وہ پاک چیز کے لیے بھی عشق استعمال کرنا چھوڑ دیا. یہی حشر سیاست کا ہوا. سیاست اس ناپاک کاموں کو نہیں کہتے، سیاست ان چیزوں کو نہیں کہتے جو آج سیاست کے نام پر ہو رہی ہیں. یہ سب معصومین نے رکھا، یہ شیطنت ہے. اگر شیطنت کو سیاست کہتے رہیں اور سال ہر سال کہتے رہیں اور صدیاں کہتے رہیں تو کوئی بھی مسلمان اس سیاست کے قریب نہیں جاتا جو شیطنت کے اوپر عنوان کرا دیا جائے. امام نے یہی کیا، آ کر بتایا کہ شہوات عشق نہیں ہے، شہوات کی اور دنیا ہے، عشق کی اور دنیا ہے، شیطنت کی اور دنیا ہے، سیاست کی اور دنیا ہے. سیاست کس کو کہتے ہیں؟ فرمایا سیاست تمہارا، تمہارے دین کو سیاست کہتے ہیں، دین ہی تمہاری سیاست ہے. لیکن یہاں تبلیغات پروپوگنڈا فرقہ مرجعہ میں بہت کامیاب نظر آتا ہے، بظاہر سیاست سے دور کیا، لیکن چونکہ سیاست وہی دین ہے، حقیقتاً دین سے لوگوں کو دور کر دیا. انقلاب سے دوری، کیا سیاسی ہے؟ علماء سیاسی ہیں، سیاسی مرجع ہیں، اور ہم نے اس مرجع کی طرف جانا ہے جو سیاسی نہ ہو. اور پھر بعض لوگ بہت کھل بھی کہہ دیتے ہیں کہ ہم سیاست میں مداخلت نہیں کرتے. وہ ان کا مطلب آپ خود ہی سمجھیں، سیاست میں مداخلت نہیں کرتے، یعنی آپ کا دین سے کوئی تعلق تو بس کھل بھی کہہ دیتے ہیں ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. کیا نیچے سیاست سے کوئی تعلق نہیں، یعنی دین سے کوئی تعلق نہیں ہے آپ کا. یہ وہ مشکل تھی جو انقلاب کی راہ میں کھڑی کی گئی، اور اس مشکل کا شکار بڑی امتیں ہوئی، بہت سارے طبقے ہوئے، بہت سارے فرقے ہوئے. اس کو مؤثر طریقوں سے اس کا پرچار کیا گیا. امام فرماتے ہیں بزرگ ترین درد، سب سے بڑا درد ملت مسلمہ کا یہ ہے کہ اس ملت کو ابھی یہ نہیں پتا اس کی دین کیا ہے. ایک کھلونا دین کے نام پر دے دیا، اسی کو دین سمجھ کر اسے کھیل رہے ہیں. فرمایا اسلام گم شدہ، اسلام تمہارے ہاتھ سے نکل گیا ہے. پیدا یشکنی، اس اسلام کو ڈھونڈو. کون سا اسلام؟ اسلام نام محمدی، وہ اسلام جو رسول اللہ نے پیش کیا، وہ اسلام جو امیر المومنین نے پیش کیا، اور وہ اسلام جو عاشورہ میں پیش کیا گیا. عاشورہ اسلام، ایک کامیاب حربہ جو اس نور خدا کے لیے اور اس کو بجھانے کے لیے استعمال کیا گیا، جس طرح بھائی کی امتوں کو سرد کرنے کے لیے، مسلمانوں کو انقلاب سے دور کرنے کے لیے، لا تعلق بٹھانے کے لیے، تماشائی بنانے کے لیے، ایک حربہ، ایک حربہ خود اس سرزمین انقلاب کے اندر آزمایا گیا. وہی جو سب نے آپ نے دیکھا، جو بہت بڑے خطر کے طور پر ابھرا، لیکن خدا نے لطف کیا اور ان شہید شہداء کے خون کے طفیل پھر خدا نے اس امت کو دوبارہ اس انقلاب کی طرف مائل کر دیا، جس امت کو انقلاب سے دور کرنے کے لیے بہت ہی زہریلا حربہ استعمال ہوا. آپ نے دیکھا 8 سال پورے ایران کے اندر لبرلزم، سیکولرزم کی ترویج ہوئی. یہ وہ حربہ تھا تاغوت کا، کہ یہاں حملہ نہیں کریں گے، میزائل نہیں پھینکیں گے، یہاں پر فرقہ مرجعہ کو انہوں نے پیدا کیا. فرقہ مرجعہ آیا اور بہت کچھ آگے تک آ گیا, بہت سارے مقامات تک جا پہنچا یہ فرقہ مرجعہ. جیسے بہائیت کو بنایا گیا اور بہائیت کو بہت اعلی حساس پوسٹوں تک پہنچایا گیا, قادیانیت کو ایک استعماری فرقہ بنایا گیا اور قادیانیوں کو بہت ہی اعلی پوسٹوں تک پہنچایا گیا, اور اسی طرح آج دیکھیں وہابیت کو بنایا گیا اور اس کو بہت اعلی پوسٹوں تک پہنچایا گیا. جتنے استعمار کے بنے ہوئے فرقے تھے ان کی تقویت کی گئی, ان کی پشتیبانی کی گئی اور انہیں حساس ترین مقامات تک پہنچایا گیا تاکہ ان کے ذریعے سے نور خدا کو بجھا سکیں, امت مسلمہ میں تفرقہ ڈال کر اور ان کو دین سے اور اسلام سے ناتعلق کر سکیں. لیکن فرقہ مرجعہ اپنی جدید شکل میں لبرلزم کے نام سے اور سیکولرزم کے نام سے, حتیٰ اس سرزمین انقلاب کے اندر بھی آزمایا گیا اور خون شہداء کے ساتھ خیانت کے لیے آزمایا گیا اور اس قدر مؤثر واقع ہوا. بس جاتے رہتے ہیں وہاں یا سنتے ہیں حالات, یا یہ خناس میڈیا جو خناس ہے جو وسوسے کرتا ہے لوگوں کے دلوں میں, اور اس خناس نے جو فضا بنائی ہوئی ہے باہر, بعض تو ایسے ہیں. مجھے یاد ہے میں چند سال پہلے جب آیا یہاں, بعض لوگ کہہ رہے تھے کہ ہم نے تو سنا ہے کہ انقلاب ختم ہو گیا, صرف اعلان باقی ہے اس کا. خناس نے یہ تاثر دیا ہوا تھا کہ انقلاب ختم ہو گیا, فقط اعلان نہیں کر رہے ابھی کسی مسئلے کی وجہ سے, لیکن ایک مناسب موقع پر اس کا اعلان بھی کر دیں گے. ظاہر ہے کہ اندر فرقہ مرجعہ بنایا گیا, بعد خناس کو کہا گیا کہ ان کی تبلیغ کریں, ان کی ترویج کریں. خوب یہاں پر بھی ان خناسوں کے بعد چیلوں نے اپنے قلم سے خناسیت کی اور وسوسے ڈالے, بڑے ہوں گے آپ نے بھی وہ قلم خناسیت کی لوگوں کے ذہنوں میں. مومنین بہت ہی پریشان, بعض مومنین نے یہ کہا کہ ہم تو اس نتیجے پر پہنچیں گے انقلاب ختم ہو گیا, فقط اعلان کرنا باقی ہے, کسی مسئلے کی وجہ سے بھی اعلان نہیں کر رہے. بھلے یہ حربہ بڑا مؤثر ثابت ہوا, اس حربے نے بہت نقصان پہنچایا, لیکن نہ نور انقلاب بجھا سکا, کیونکہ یہ نور انقلاب اگر عاشورہ بجھ گیا تو انقلاب کو بھی بجھا سکتے ہیں, عاشورہ نہیں بجھا. توجہ فرمائیں, ممکن ہے حکومت کے لیے کچھ خطرات ہوں, ممکن ہے سرزمین کے لیے کچھ خطرات ہوں, انقلاب کے خطرے الگ ہیں, حکومت کے خطرے الگ ہیں. اگر لوگ لا تعلق ہو کر بیٹھ جائیں حکومت کو خطرہ ہے, انقلاب کو خطرہ نہیں ہے. اگر لوگ لا تعلق ہو کر بیٹھ جائیں لوگوں کو خطرہ ہے. اگر عاشورہ سے لا تعلق ہو کر لوگ بیٹھ گئے, آج بہت بڑی تعداد مسلمانوں کی عاشورہ سے لا تعلق ہو کر بیٹھی ہے, عاشورہ کو کیا خطرہ ہے اس سے؟ ان کو خطرہ ہے, ان کے پاس عزت اور سرفرازی کا کوئی راستہ نہیں, انہوں نے اپنے سامنے دیوار کھینچ لی ہے, ان کو اب رائے ہدایت نہیں ملے گی. عاشورہ نور خدا ہے, عاشورہ دن بدن آگے ہی بڑھتا رہے گا. لوگ اگر سب کے سب چھوڑ جائیں تو بھی انقلاب کو خطرہ نہیں ہے, سب کے سب حامی ہو جائیں تو بھی انقلاب کو خطرہ نہیں ہے, لیکن حکومتوں کو خطرہ ہوتا ہے. حکومتیں اس وقت تک برقرار رہتی ہیں جب لوگ کو ساتھ دیں, اگر لوگوں کو جدا کر دیں حکومتوں کے لیے مشکل کھڑی ہو جاتی ہے. حتیٰ اگر معصوم کی حکومت ہو, توجہ فرمائی, اگر معصوم کی بھی حکومت ہو, لوگ اگر آئے میدان کے اندر معصوم کو زمامی حکومت مل جاتی ہے, لیکن اگر لوگ ساتھ دینا چھوڑ دیں بنی ہوئی حکومت معصوم جا کر اس کے بارے میں تحویل دے دیتے ہیں. کیوں؟ کہ حکومت امت کے دوش پر بنائی جاتی ہے, نظام امت کے دوش پر بنتا ہے, لیکن انقلاب ایک نور ہے, انفجار نور ہے, یہ کسی فرد کے دوش پر نہیں ہے. انقلاب عاشورہ کسی فرد کے دوش پر نہیں ہے کہ جب تک یہ فرد رہا انقلاب رہے گا, جب یہ فرد چلا گیا انقلاب ختم ہو جائے گا. امام نے یہ فرمایا کہ انقلاب حتی میری ذات کا بھی محتاج نہیں ہے, میں ہوں تو بھی انقلاب رہے گا, میں چلا گیا تو بھی انقلاب رہے گا. بس لوگوں کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ ہمارے آنے اور جانے سے کس کا نقصان ہوگا, نور خدا نہیں بات بجے گا, خدا اس کا محافظ ہے. عاشورہ اگر 1400 سال اتنی کوششوں کے باوجود نہیں بجھ سکا, عاشورہ کے بطن سے نکلے والی شعاع اس کو بھی نہیں بجھا سکتے. حزب اللہ کا محاصرہ کیا، وہ سب سہم جاتے ہیں کہ اب کیا ہوگا، اب نیٹو آ گیا، اب فلاں آ گیا، اب اسرائیل آ گیا، اب یہ بارود ماریں گے، اب یہ بم برسائیں گے، اب یہ کریں گے، جنگ تو جاری ہے، جنگ تو ختم نہیں ہوئی، جنگ ختم نہیں ہوئی، فقط حربہ تبدیل ہوا ہے، فقط طریقہ کار اس کا بدل گیا ہے، جنگ جاری ہے. اور یہ انہیں بھی معلوم ہے اگر یہ بارود پھینکیں گے، اگر یہ بم برسائیں گے، ہوگا کیا؟ ہوگا یہی کہ یہ مجاہد شہید ہو جائیں گے، مجاہد شہید ہو جائیں گے. لیکن انقلاب نہیں بجے گا، انقلاب ختم نہیں ہوگا. کیوں ختم نہیں ہوتا؟ اس لیے کہ شہید کے خون کا ہر قطرہ ایک انقلابی پیدا کرتا ہے.
شہید کی جو موت ہے
وہ قوم کی حیات ہے.
شہادت شہادت
شہادت شہادت.
شہید کرنے سے انقلاب ختم نہیں ہوتے، شہید کرنے سے ممکن ہے حکومتیں کمزور ہو جائیں، لیکن انقلاب کو تقویت ملتی ہے. انقلاب ایک شجر ہے ایسا، اس کو بھی پانی چاہیے، اس کو بھی آبیاری چاہیے. جتنا خون انقلاب کی راہ میں بہتا ہے، انقلاب کا درخت تناورتر ہوتا جاتا ہے. عاشورہ کا نور کیوں نہیں بجھ سکا؟ اس لیے کہ یہ عاشورہ کا انقلاب شروع ہی شہادت سے ہوا، شروع ہی خون دینے سے ہوا. اور جب تک عاشورہ کو خون ملتا رہے گا، عاشورہ کو کوئی نہیں مٹا سکتا. شہادتوں کا خون، یعنی بلڈ بینک بنا کے عاشورہ کے نام پر خون جمع کریں گے، اس سے عاشورہ کی تقویت ہوگی؟ نہ، اس سے مریض ٹھیک ہو جائیں گے، عاشورہ کی تقویت نہیں ہوتی. شہادت کا خون یہ ذہن میں رکھنا. ہر گروپ نہیں چاہیے عاشورہ کو، ہر بلڈ گروپ راس نہیں آتا، فقط شہید کا بلڈ گروپ راس آتا، فقط شہید. شہید ہوتا کون ہے؟ شہید جو گواہ ہوتا ہے مارکہ حق و باطل کا، شہید جو ہر کوچہ ہر گلی چھوڑ کر خدا کی راہ میں آ جاتا ہے. شہید مر کے شہید نہیں ہوتا، شہید مرنے سے پہلے شہید ہوتا ہے. یعنی کہ گولی اس کو اتنے کمال تک پہنچا دیتی ہے، پیتل کی گولی میں اتنا اثر نہیں ہے. شہید کو جو عظمت ملتی ہے وہ اسی وجہ سے ملتی ہے کہ وہ ساری گلیاں، وہ سارے کوچے، وہ سارے محلے چھوڑ کر وہ فقط راہ خدا میں، سبیل خدا میں آ جاتا ہے، کوئے خدا میں آ جاتا ہے. یہی پر جیتا ہے، یہی پر مرتا ہے. اگر جیے تو بھی شہید ہے، مر جائے تو بھی شہید ہے. وہ راہ خدا کو زندہ کرتا ہے، اور جس راہ کو شہید زندہ کرتا ہے، جب شہید اس راہ پہ مر جاتا ہے، وہ راہ اس شہید کو نہیں مرنے دیتا، شہید کو وہ راہ زندہ رکھتا ہے. عاشورہ اور انقلاب کو کیسے مٹا سکتے ہیں؟ انقلاب انفجار نور ہے، نور کیسے بجھتا ہے ظلمتوں سے، پھوکوں سے؟ لیکن لوگوں کو دور کیا جا سکتا ہے، کہ متاسفانہ آج ہمیں لوگ بے اتنا اور لا تعلق نظر آتے ہیں، لوگ لا تعلق نظر آتے ہیں. جیسے عاشورہ سے ایک بہت بڑی تعداد، اس طرح انقلاب سے ایک بہت بڑی تعداد. کچھ عاشورہ کے دن چھٹی منا رہے ہوتے ہیں، اور کچھ انقلاب کے دن آرام سے سو رہے ہوتے ہیں. یہ فرقہ مرجعہ کی کارستانیاں، اس فرقے نے بہت نقصان کیا، من گھڑت قسم کی باتیں چھیڑی آ کر، فضول مسائل چھیڑے آ کر، لوگوں کے ایمان کو سست کرنا چاہا، مقدسات کے تقدسات کو، تقدس کو پائمال کیا، ہر طرح کے شیطانی وسوسوں کے ذریعے، خناسیت کے ذریعے. حتیٰ ایک خناس ایسا پیدا ہوا، فرقہ مرجعہ کا بانی اور فرقہ مرجعہ، جدید فرقہ مرجعہ کا، سرزمین انقلاب کے اندر، کہ جس کو وائس آف امریکہ نے کہا کہ یہ آج کا وہی نام دیا اس کو جو فرقہ پروٹیسٹنٹ جس نے بنیاد رکھی تھی. کیا نام تھا اس کا؟ لوتھر مارٹن. کہا یہ اسلام کا، تشیع کا لوتھر مارٹن ہے. پروٹیسٹنٹ فرقے کا جو بانی تھا، جس نے مسیحیت کو دو ٹکڑوں میں تقسیم کیا، لیبرل مسیحیت جس نے بنائی، پروٹیسٹنٹزم. اور آپ کو یہ معلوم ہونا چاہیے کہ اس کے پیچھے بھی یہودیت کا ہاتھ تھا. لوتھر مارٹن یہودی جو آیا، مسیحی بنا، مسیح پاپ بنا، پاپ بنا، چونکہ مذاہب کی تقسیم معمولی لوگ نہیں کر سکتے، پیڑ پہ بیٹھا ہوا آدمی مذہب نہیں تقسیم کر سکتا، مذہب وہی تقسیم کر سکتے جو اس مذہب کا پاپ ہو. اس لیے امام نے فرمایا تھا کہ استعمار نے، دشمن دین نے اسلام اور تشیعوں کے لیے افراد پال کے رکھے ہوئے، یہ امام کا جملہ تھا کہ استعمار نے مرجعیت کی حد تک پال کے رکھے ہوئے افراد، تاکہ جس دن ضرورت پڑے تشیعوں کو تقسیم کرے کر دے تشیعوں کو تقسیم. ذرا پاپ یہ کام کر سکتے ہیں، دوسروں سے تو نہیں ہو سکتا. لوتھر مارٹن چاہیے اس کے لیے، انہوں نے اس کو نام دیا، یہ آج کا لوتھر مارٹن ہے. اور واقعی ایسے ہوا، جوان نسل جو کوئی کسی وقت میں شہادت کے لیے تیار تھی، آج ان کی حالت جا کر دیکھیں کیا بنا دی. اور نعرہ لگایا انہوں نے اسلامک پروٹیسٹنٹزم، نعرہ لگایا یہ فرقہ مرجعہ تھا جدید آج کے زمانے کا. پھر کہا کہ اسلام کو تجدید کی ضرورت ہے. تجدید کیا کریں؟ کہا اسلام کے اندر کوئی نظام نہیں ہے، کوئی سسٹم نہیں ہے، اسلام آیا تھا صرف عبادات کے لیے. عجیب، خانقاہ سے بھی یہی آواز آتی ہے، محراب و منبر سے بھی یہی آواز آتی ہے، اور جو اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم بہت ماڈریٹ ہیں ان کی زبان سے بھی یہی آواز آتی ہے. بے دین اور طاغوت بھی یہی کہتے ہیں سیاست دین سے جدا ہے، اور خانقاہی دقیانوس بھی یہی کہتے ہیں دین سیاست سے جدا ہے. یہ ہم فکری اور ہم قولی، یہ خود نہیں بتاتی کہ یہ خرب رفت وہاں سے آیا، یہ نغمہ جو ان کی زبان پہ جا رہی ہے. اور آج اگر انسانیت کچھ تھنک ٹینک اگر کہتا ہے یہ دین کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ آپ دیکھیں گے یہاں پر موجود ایک پیش نماز بھی مثلا یہی کہے گا کہ دین کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. ایک عام انسان بھی یہی کہے گا دین کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے. معلوم ہوا کہ یہ خرب رقص، یہ نغمہ کسی اور نے ان کی زبان پہ چڑھا دیا، اب یہ اس کے ساتھ دمال ڈال رہے ہیں، رقص میں مشغول. لوگوں کو انقلاب کو اپنے دماغ میں نہتا کرنے کے لیے، تنہا کرنے کے لیے ٹھنڈا کر دیا، قوموں کو ٹھنڈا دیا برف. اور نہ صرف وہ برف جو کہتے ہیں نا آسمان سے برستی، وہ نہیں، آئس. بعض ماحول ایسے ہیں، ایسی سنو برسی اس کے اوپر کہ بعد میں ایسی ٹھنڈی ہوائیں چلی اس کے اوپر کہ بالکل اس نے یخ بنا دیا، آئس بنا دیا اس کو، جم گیسا. وہ جو کسی زمانے میں انقلابی نظر آتے تھے بالکل یخ زدہ، ٹھنڈے. یہ ٹھنڈی ہوائیں کہاں سے چلی ہیں؟ یہ ٹھنڈی ہوائیں فرقہ مرجعہ کی طرف سے چلی ہیں. لیکن انقلاب باقی ہے، نور خدا باقی ہے، اس نور کو کوئی نہیں بجھا سکتا. رسول اللہ نے فرمایا تھا کہ ان لقتل الحسین لحرارتا فی قلوب المؤمنین لا تبرد ابدا. آپ جتنا ٹھنڈا کرو لیکن شہادت حسین اور نام حسین میں ایسی حرارت موجود ہے جو ہمیشہ مومنین کے دلوں کو تڑپاتی رہے گی، گرماتی رہے گی، انہیں ٹھنڈا نہیں ہونے دے گی. عاشورا کو ابھی دیکھا آپ نے پروپوگنڈا، ہر ایک ذلیلانہ حرکت کرتے ہیں. کچھ دنوں پہلے پروپوگنڈا کیا انہوں نے رہبر کے بارے میں کہ مریض ہیں، کہا نہیں انہوں نے، کہا کہ سرطان ہو گیا ہے، کہا کہ صحت بہت علیل ہے، خراب ہے. دو ہفتے نزلہ تھا، سردی تھی وہاں پر، وہ ہو جاتا ہے انسان. دو ہفتے رہبر نے کوئی تقریر نہیں کی تو کہتا یہ آیا، پڑھا ہوگا آپ نے، سنا ہوگا میڈیا میں. اس نقطے کو تو دیکھتے رہے نا کیا کر رہے ہیں. یہ امام کے دور میں بھی کیا انہوں نے، تعجب کی بات ہے. یعنی وہی اوچھے ہتھ کنڈے پھر استعمال کر رہے ہیں امام کے لیے. انہوں نے، امام بھی اس طرح مریض تھے، ظاہر امام دل کے مریض تھے اس وقت. کچھ ہفتوں کے لیے ڈاکٹروں نے کہا کہ آپ آرام کیجیے، امام نہیں آئے، تقریر کرنے نہیں آئے. انہوں نے پروپوگنڈا کیا کہ امام کے بارے میں ان کی رحلت ہو گئی ہے، اور انہوں نے مصلحت کی وجہ سے چھپا کے رکھا ہوا ہے جنازہ، اور ابھی اعلان نہیں کر رہے ہیں، جب پورا کنٹرول کر لیں گے ملکی حالات پر پھر اعلان کریں گے. کہا دو ہفتے پہلے سے رحلت ہو چکی ہے. یہ پروپیگنڈا آپ نے سنا ہوگا، یہ جوانوں نے شاید نہ سنا ہو، عوائل انقلاب میں بزرگوں نے سنا ہوگا، یہ ابھی بھی موجود ہے. امام آئے دو ہفتے بعد آ کر تقریر کی. گزشتہ ہفتے کی رہبر کی تقریر میں بالکل وہی جملے تھے جو اس وقت امام نے بیان فرمائے تھے. امام نے کہا کہ میں چند ہفتے میں مریض تھا. ڈاکٹر نے کہا کہ آرام کرو, آپ اپنی جو وہ ہیں سرگرمیاں روز کی ان کو محدود کریں گے, آپ کے لیے خطرہ ہے دل کے لیے. ڈاکٹروں کے کہنے پر امام نے تھوڑا کنٹرول کیا, اور ان میں سے ایک یہ تھا, باقی سارے کام ہو رہے تھے, صرف سکرین پہ نہیں آئے. یعنی وہ جو مجلس ہوتی تھی, لوگ ملاقات کے لیے جاتے, امام آ کر مجمع عام میں تقریر کرتے تھے, وہ نہیں کی انہوں نے. ملاقات عمومی کنٹرول تھی. انہوں نے کہا کہ رحلت ہو گئی. امام نے آ کر تقریر کی, کہا کہ میں اس پوری مدت میں سنتا رہا. امام جتنے خبر کے بلٹن ہوتے تھے سارے سنتے تھے, جتنے خبری بلٹن ہوتے تھے, یعنی کوئی ایک بھی مس نہیں کرتے تھے. حتیٰ بعد خبروں کے بلٹن ہوتے تھے جو آدھا گھنٹہ پہلے ایک خبری بلٹن ہوتا تھا, دوسرا پھر نیوز بلٹن آتا تھا, اور امام آدھا گھنٹے بعد پھر اس کو سنتے تھے. اور اکثر جتنے بھی یہ خناس ہیں جو انقلاب کے خلاف خصوصاً پروپیگنڈا کرتے تھے, ان سب کو امام خود سنتے تھے. یہ نہیں تھا کہ کوئی سمری تیار کر کے امام کے لیے لے کر نہیں آتا تھا, خود سنتے تھے سب کچھ. اب امام نے اپنی رحلت کی ڈیتھ کی خبر خود سنی. کہا انہوں نے اعلان کیا کہ رحلت ہوگی, یہ بتا دیں. خوب دو ہفتے لگے رہے یہ مسلسل پروپوگنڈا کرتے رہے. امام نے آ کر اس ایک ملاقات میں, وہ ابھی موجود بھی ہے صحیفہ امام میں, صحیفہ نور میں وہ خطبہ امام کا پورا لکھا ہوا بھی ہے. میں اتفاقاً کچھ عرصہ پہلے ہی اس کا مطالعہ کر رہا تھا, مجھے پھر وہ یاد آ گیا. وہی چونکہ اس وقت سنا تھا امام سے اور پھر پڑھ بھی لیا, اس میں یاد تازہ ہوئی اس کی. امام نے فرمایا کہ تم نے یہ مشہور کیا خمینی مار کے آئے, کہ یہ تمہاری آرزو ہے اور تم یہ سمجھتے ہو کہ خمینی کے مر جانے سے تمہاری مشکل حل ہو جائے گی. اب توجہ فرمائے, امام نے طنز کیا ان پر, کہا کہ تمہاری مشکل خمینی نہیں ہے, تم نے غلط تشخیص دی ہے, خمینی تمہاری مشکل نہیں ہے. طنزن امام نے کہا, یہ لکھا ہوا ابھی بھی صحیفہ نور میں لکھا ہے. امام نے کہا کہ تم دعا کرو خدا مر جائے, تو کہ تمہاری مشکل خدا ہے. اور پھر فرما دیا وہ حی لا یموت ہے, اس کو کبھی موت نہیں آئے گی, لہذا تم ہمیشہ اپنی آرزو میں مایوس رہو گے. خمینی مار بھی جائے تم مایوس رہو گے پھر بھی, چونکہ خدا خمینی زندہ ہے. تمہاری میں نہیں ہوں مشکل, اب یہ اونچے ہتھ کنڈے. ابھی انہوں نے پچھلے ہفتے سے یہی مشہور کیا ہوا تھا, رام رب اعظم کے بارے میں یہ مشہور کیا ہوتا کہ رحلت ہو گئی ہے. حتی بعضوں نے تو یہ بھی کہا کہ رحلت ہو گئی ہے, بعضوں نے کہا بڑے صاف دلیل ہے, بعضوں نے کیا کہا, بعضوں نے کیا کہا, اور تائید کہا کہ اس خبر کی تصدیق بھی ہو چکی ہے. تصدیق کس نے کی ہے؟ پینٹاگون کے عراق کے اندر جو نمائندہ تھا موجود, اس نے تصدیق بھی کر دی ہے. یہ اوچھے ہتھ کنڈے. یہ خبر شاید بعضوں کو معلوم ہوگی, فرقہ مرجعہ کے لیے باقاعدہ سرمایہ خرچ کیا گیا. اس وقت ورلڈ بینک کا جو ہیڈ ہے چیف, نام معلوم ہے اس کا آپ کو, پال والفیز, یہ وہی شخص ہے جس نے عراق کی جنگ کا نقشہ بنایا تھا. یہ آرکیٹیکٹ ہے عراق کی جنگ کا, جس نے نقشہ بنایا, عراق کا پلان کیا, جس نے ابھی ورلڈ بینک کا ہیڈ ہے چیف ہے. یہ شخص چند علماء نیو یارک کے اندر اور واشنگٹن کے اندر, تصویریں نیٹ پر بھی موجود ہیں, آپ نے دیکھی بھی ہوگی, اباؤ کبا ان کے, آپ کے ملک کے بھی لوگ اس میں موجود ہیں, عراق کے بھی موجود ہیں اس کے اندر, بعض لبنان کے بھی موجود ہیں, اکا دکا ایرانی بھی موجود ہیں اس کے اندر, اباؤ کبا کے ساتھ آ کر مسلم امہ کانفرنس کے نام سے, جو مسلم امہ فورم کے نام سے, اب درست پوری نام میرے ذہن میں نہیں, اگر آپ کے ذہن میں ہو تو, بنایا. اور اس شخص نے آ کر صدارت کی اس اجلاس کی جہاں پر یہ فرقہ بنا, اور اس فرقے کو یہ ٹاسک دیا گیا کہ آپ نے تشیعوں کے اندر تطہیر کرنی ہے. کس چیز سے؟ کہا کہ تشیعوں کے اندر بڑی بدعتیں شامل ہو گئی ہیں, ان بدعتوں کو تشیعوں سے نکالنا ہے. کون سی بدعتیں؟ کہا افکار خمینی تشیعوں میں داخل ہو گئی. تشیع میں افکار کو میں نہیں آگے ان کو نکالنا ہے. وہ یہ فرقہ مرجعہ کس طرح سے نکالیں گے؟ ظاہر انہی باتوں سے نکالیں گے نا کہ وہ سیاسی اور دین کا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے اور ہم سیاست میں حصہ نہیں لیتے، ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں. سادہ لوگوں کو یہ نغمہ سکھا کر ان کو بھی راستہ دبال میں مشغول کرنا چاہتے ہیں. لیکن یہ خام خیالی ہے ان کی، یہ خام خیالی ہے ان کی. امام کا ایک جملہ یہ تھا کہ یہ صدی مسلمانوں کی بیداری کی صدی ہے، یہ بیداری کی صدی. آپ خناس کی باتوں میں زیادہ نہ آئیں، میڈیا پہ زیادہ پریشان ہوں گے. آپ جتنا سنیں ضرور آگاہ رہنے کے لیے، لیکن اعتماد نہ کریں ان پر. میں نہیں کہتا سنیں نہیں کہ بے خبر رہیں گے، صورت میں آپ سنیں ضرور لیکن اعتماد نہ کریں. دیکھ لیں یہ خناس ہے، یہ بالکل الٹ بتائے گا آپ کو. ابھی تک تو اس نے سب کچھ الٹ ہی بتایا ہے، آپ کو یقین بھی ہو گیا ہے. عراق پر حملہ کیا انہوں نے، خناس نے جتنا مشہور کیا وہ سب الٹا نکلا، ایک بات بھی صحیح نہیں نکلی. اور پوری بے شرمی کے ساتھ کہتے بھی ہیں کہ ہم نے جان بوجھ کر جھوٹ بولا تھا. خناس جو مرضی ہے کہتا رہے، یہ صدی مسلمانوں کی بیداری کی صدی ہے. اور امام نے یہ فرمایا تھا کہ ہم کس اسلحے سے پوری دنیا پر اسلامی حکومت کا پرچم لہرا سکتے ہیں اور پوری دنیا کے اوپر ظہور حجت کے لیے ہم راہ ہموار کر سکتے ہیں. اس کے لیے امام نے فرمایا صرف ایک ہی ہتھیار ہے اور وہ بیداری امت ہے، مسلمانوں کی بیداری. آگاہ ہو مسلمان، بیدار ہو. مسلمان بیدار ہوتے جا رہے ہیں. اگر بیدار نہ ہوتے مسلمان آج تابوت اتنا تڑپتا کیوں ہے، اتنا بوکھلایا ہوا کیوں ہے؟ یہ بوکھلا دلیل ہے کہ بیداری آ رہی ہے. اور اس بیداری کے عالم میں توجہ کریں، وہ جو پیش رو ہیں، وہ جنہوں نے بیداری کا پرچم بلند کیا، دوسروں کو بھی بیدار کیا، یہ وقت ہے ان کا میدان میں ہونے کا، یہ وقت پیچھے ہٹنے کا نہیں ہے. ورنہ انہیں بڑا افسوس ہوگا کہ جو پرچم لے کر انہوں نے بیدار کیا وہ بیدار شدگان میدان میں ہوں اور بیدار کرنے والے ڈرائنگ روم میں بیٹھے ہوں. جن کو آپ لوگوں نے نعرے سکھائے وہ نعرے لے کر دنیا کے کونے کونے میں چلے گئے، سکھانے والے چپ کر کے گھروں میں جا بیٹھے. یہ افسوس ہوگا اس صورت میں، اور واقعی افسوس ہوگا. وہ چاہتے بھی ہیں یہی کام کریں. جھوٹی قیادتیں درست کی انہوں نے عربوں کے اندر، نام نہاد مجاہد پیدا کیے انہوں نے، نام نہاد مسلمان ہیرو پیدا کیے انہوں نے. لیکن مکر ہوا مکر اللہ، انہوں نے مکر کیا، خدا نے بھی مکر کیا ہے. واللہ خیر الماکرین، لیکن مکر خدا کے سامنے ان کا کوئی مکر نہیں چلا. انہوں نے ملینز اور بلین ڈالر لگا کر اسلام کے اندر جہادی ہیرو پیدا کیے، لیکن خدا نے جب اپنا اسوہ میدان میں اتارا، ایک سید 2000 جوانوں کے ساتھ آیا، سارے ہیرو ملیا میٹ کر دیے اس نے. سے خدا اس نور کو زندہ رکھے ہوئے، یہ نہیں بجھنے پائے گا. اس کو جتنا مٹائیں گے یہ اور زیادہ ابھرے گا. نور ظلمتوں کے پیچھے چھپ نہیں سکتا، مگر سورج کا بھی بادلوں کے پیچھے چھپا ہے. لوگوں کے اوپر سایہ پڑتا ہے نہ سورج کے اوپر، سورج تو پھر بھی چمک رہا. کچھ قوموں کے افق پر گٹا چھائی ہوئی ہے. کس چیز کی گٹا؟ فرقہ مرجعہ نے افکار کی گٹا چھا دی ہے، تاری کر دیے. فرقہ مرجعہ کے شر سے بچیں. اگر اس تمام گفتگو کا، چاند روزہ گفتگو کا، میں ایک خلاصہ کر کے آپ کی خدمت میں عرض کروں، آپ جو عاشورہ سے لا تعلقی اور انقلاب سے لا تعلقی کا منظر نظر آتا ہے، خدا شاہد ہے یہ فرقہ مرجعہ کے کارستانیاں ہیں. اگر آج بچنا ہے کسی کے شر سے، اس فرقہ مرجعہ کے شر سے بچیں. یہ جدید فرقہ ماڈرن فرقہ ہے. بنو امیہ کا کامیاب حربہ جدید یزیدیت نے اپنایا. اسی طریقے سے مسلمانوں کو لا تعلق کر سکتے ہیں. مگر ہو سکتا ہے کہ نور سے کوئی دور جا بیٹھے, عاشورہ سے کوئی لا تعلق ہو جائے. آپ بم برساتے ہو جلوسوں میں آ کر مجلسوں کے اندر, مگر یہ بم عاشورانیوں کو ڈرا سکتے ہیں؟ عجیب بات ہے کہ جو موت کی تلاش میں ہیں انہیں بموں سے ڈراتے ہیں, جو موت کے شکاری ہیں, جو موت کے شکار میں نکلتے ہیں. کہاں ہو. آخری خطبہ امیر المومنین کا بستر شہادت پر یہی تھا, اے موت میں تجھے تلاش کر رہا تھا, میں سارے میدانوں میں اترا تیری تلاش کے لیے, تو آج علی کے ہاتھ آئیے. اور جس دن موت کی ضربت علی کے سر اقدس پہ لگی, علی واویلا نہیں کیا, ہائے میں مارا گیا, فرمایا فز تو میرا بل کعبہ. علی جس کی جستجو میں تھا آج ہاتھ آ گئی. عاشورہ وہ مکتب ہے, اس علی کی اولاد ہے عاشورہ. سید الشہداء ایک چھوٹے سے مجاہد سے 13 سالہ بچے سے پوچھتے ہیں کہ بتا موت کیسے لگتی ہے جناب قاسم. ایک نابالغ, نابالغ 13 سالہ بچہ میدان کربلا کے اندر, جب اس نے کہا کہ مولا میرا ذکر یتیم سمجھ کر نہیں کیا شہیدوں کے اندر, بلا کر گلے لگا کے پوچھا بیٹا بتاؤ موت کیسے لگتی ہے. عرض کیا احلا من الاصل, شہد سے زیادہ گوارا لگتی. جن کو موت شہد سے زیادہ گوارا لگتی ان کو موت سے ڈراتے ہیں, ان کو بموں سے ڈراتے ہیں. ممکن ہے فرقہ مرجعہ کے دھوکے میں آئے ہوئے ڈر کے گھر بیٹھ جائیں, لیکن جن کے اندر نور عاشورہ ہے, جن کے دلوں کے اندر اور نور انقلاب جن کے دلوں کے اندر ہے, وہ تو ایسی موت کے متمنی ہیں, ایسی موت کی آرزو کرتے ہیں, وہ تو دعائیں کراتے ہیں. سب سے زیادہ دعا جو امام امت سے, امام راحل سے کرواتے تھے جوان. مقلد کیا کہتے تھے؟ مقلدین امام کو خط لکھتے تھے کہ ہماری سلامتی کی دعا کریں. یہ فرق ہے بسیجیوں میں اور مقلدوں میں. مقلدین سب کے ساتھ التماس دعا, کس چیز کی؟ کاروبار میں منفعت ہو جائے, صحت و شفا مل جائے, صحت و سلامتی ملے. لیکن بسیجی جب جاتا ہے امام کے پاس صرف ایک ہی کہتا ہے, ایک دعا کریے. کیا دعا کروں؟ کہ میں اسلام کی راہ میں شہید ہو جاؤں. کتنا فاصلہ ہے, وہ کہاں یہ کہاں. اس لیے امام نے کہا کہ میں اپنے بسیجی کا ہاتھ چومنے کے لیے تیار ہوں, اور اس قابل ہے واقعی بسیجی اس کا ہاتھ چوما جائے, اس کا پاؤں چوما جائے, اس کے قدم چومے جائیں. بسیجی انصار حسین ہیں, ناصران حسین ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے عاشورہ میں استغاثہ سن لیا, حل من ناصر ینصرنا. یہ بسیجی ہے. مقلد انقلاب لے کے نہیں آئے, بسیجی انقلاب لے کر آئے. شہادت جن کی آرزو ہے اپنے ماتھے پہ یا حسین کی پٹی لگاتے ہیں, لبیک یا حسین کہتے ہیں, اور پھر اس طرح سے حسین کو لبیک کہتے ہیں. وصیتیں پڑھیں ان کی شہداء کی. یہ لوگ ہیں انقلاب, ان کے دوش پر آیا, ان کے دوش پر موجود ہے اور ان کے دوش پہ رہے گا. ڈرائیوروں سے جا کر نہ پوچھو انقلاب کب تک رہے گا, پستہ بیچنے والوں سے نہ پوچھو انقلاب کب تک رہے گا, ہوٹلوں والوں سے نہ پوچھو کہ انقلاب کب تک رہے گا, فرقہ مرجعہ سے نہ پوچھو انقلاب کب تک رہے گا, انقلاب کی تنخواہ کھانے والوں سے نہ پوچھو انقلاب کب تک رہے گا. اگر پوچھنا ہے جا کر ان سے پوچھو جنہوں نے انقلاب کے لیے اپنے آپ کو وقف کیا ہے, جو ہر لحظے آرزو شہادت میں بیٹھے ہیں. یہی انقلاب لے کر آئے, یہی انقلاب کے مدافع بھی ہیں. اس لیے امام نے کہا تھا کہ ہم نے انقلاب صادر کر دیا ہے, اب اس انقلاب کو کوئی نہیں روک سکتا. صادر کر دیا. اور اسی وسوخ سے رہبر نے فرمایا کہ اگر آپ نے انقلاب کو ہدف بنایا, اگر آپ نے انقلاب کا رخ کیا, تو یوں نہیں کہ فقط ایک سرزمین پر تمہیں بسیج سے پالا پڑے گا, یہ پوری زمین تمہارا مقتل بن جائے گی, پوری زمین, کیونکہ انقلاب صادر ہو چکا ہے. بغیر حزب اللہ کو روک سکتے ہو تم, اور یہ ایک حزب اللہ ہے. ایک حزب اللہ ہے، حزب اللہ سے حزب اللہ جنم لیتی ہے. آج جا کے دیکھو عرب گھروں میں فقط ایک ہی تصویر نظر آتی ہے، عربوں کی گاڑیوں پر فقط ایک تصویر نظر آتی ہے. سنی بھی اس تصویر کو بوسے دیتا ہوا نظر آتا ہے، شیعہ بھی اسی تصویر کو چومتے ہوئے نظر آتا ہے. کیوں نظر آتی ہے؟ نہ صرف سیدوں نہیں، بس بڑے بڑے سید موجود ہیں، صرف ایک وجہ سے کہ یہ عاشورائی ہے، یہ نسل عاشورا سے ہے، یہ نسل کربلا سے ہے. اس نے موت کو مار دیا ہے، موت اس کی تمنا ہے، موت اس کی آرزو ہے. ان کے دوش پر ہے انقلاب، یہ نور کبھی بھی نہیں بجھ سکتا. جو لا تعلق رہ گئے انہیں اپنی فکر کرنی چاہیے، جو فرقہ مرجعہ کو اپنی فکر کرنی چاہیے. ایک اور طبقہ موجود ہے، چونکہ کل سوالات کا سیشن ہے، ممکن ہے اس میں فرصت آ جائے میں اس کا بھی عرض کروں گا، وہ بھی خطرناک طبقہ ہے. یہ فرقہ سازی انقلاب کے لیے کامیاب حربہ لوگوں کو دور کرنے کے لیے، ٹھنڈا کرنے کے لیے، برفانی فضا بنانے کے لیے انجمن حجتیہ کے نام سے، اول انقلاب میں ہی یہ طبقہ موجود تھا، پھر کچھ عرصہ یہ ٹھنڈا پڑ گیا، اب دوبارہ اٹھا ہے، پورے زور شور کے ساتھ اٹھا ہے انجمن حجتیہ، اپنی جدید شکلوں کے ساتھ اور مختلف افق پر اور مختلف ممالک میں ہر ایک نئے روپ کے ساتھ. ان لوگوں کو جاننا ضروری ہے، ان نقاب پوش چہروں کو جاننا ضروری ہے جو انقلاب سے سرد کرتے ہیں لوگوں کو، عاشورا سے سرد کرتے ہیں لوگوں کو. اگر فرصت ہوئی میں انشاءاللہ آپ کی خدمت میں عرض کروں گا. درود پڑھیے محمد والا. عاشورا برپا ہوا انہی کے ذریعے جو موت کی تلاش میں گئے تھے. عاشورا سید الشہداء نے چراغ بجھا کے جنہیں کہا آپ چلے جاؤ، جو مجبور نہیں تھے. میں نے پہلے بھی عرض کیا، نہ تقدیر کی مجبوری تھی نہ شریعت کی مجبوری تھی، لیکن پھر بھی کوئی ساتھ چھوڑ کے نہیں گیا. یہ بسیجی ہیں، یہ انصار حسین ہیں، اور ان جیسے اگر انقلاب کو میسر آ جائیں، اس انقلاب کو، اس عاشورا کو کوئی نہیں مٹا سکتا. یہ چاند ہے کہ کسی قوم میں پیدا ہو جائیں، اس قوم کو عزت سے سرفراز کر دیتے ہیں، پورے جہان اسلام کو عزت کے مقام پر جا پہنچاتے ہیں. مسرور ہوتے ہیں، اپنی شہادت کی بشارت پا کر خوش ہوتے ہیں. ان اصحاب و انصار میں سے میں جی چاہتا ہے انہی میں سے کسی کا تذکرہ کروں آپ کی خدمت میں. اہل بیت کا ذکر، بہت شہداء بنو ہاشم کا ذکر بہت عظیم ہے، لیکن ان کا ذکر سن کر جرت نہیں پڑتی کسی کو کہے کہ میں بھی یہ کر سکتا ہوں. لیکن انصار حسین کا ذکر سن کر یہ انسان جرت کر سکتا ہے کہ ہم بھی کر سکتے ہیں، اگر یہ کر سکتے تو ہم بھی کر سکتے ہیں. اس زمانے کے فرقہ مرجعہ کے افکار سے متاثر ہو کر ایک شخص جو اہل بیت سے بہت دور، سید الشہداء سے بہت دور تھے، زہیر بن قین. زہیر بن قین خلیفہ سیوم کے قتل کے بعد ان لوگوں میں سے تھے جن کا اعتقاد یہ تھا کہ یہ قاتل امیر المومنین کے پاس ہیں، اور وہ سمجھتے تھے کہ امیر المومنین اس قتل میں اگر شامل نہیں ہے تو ان کو پناہ ضرور دی ہے جن لوگوں نے قتل کیا. اس طرح کا پروپوگنڈا جو ہوا تھا اس کا شکار ہو کر زہیر بن قین دور تھے، امیر المومنین سے بھی دور ہو گئے، اولاد امیر المومنین سے بھی دور ہو گئے. امام مجتبیٰ علیہ السلام کے پاس بھی نہیں آئے، سید الشہداء کے پاس بھی نہیں آئے. اب اتفاق دیکھیے کہ ایک شخص جو سال ہر سال مرجعہ کا پروپوگنڈا، اس زمانے کا مرجعہ، اس کے پروپوگنڈے کا شکار تھا، چونکہ یہ بھی شام سے دمشق سے فکر پھوٹی تھی، فرقہ مرجعہ بھی دمشق میں بنا ہے. دمشق کے اندر جو سازشیں ہوتی تھیں وہ پورے جہان اسلام کو متاثر کرتی تھی. یہ شخص بھی متاثر، اور اتنا شدید متاثر کہ گوارا نہیں کرتا تھا حتیٰ امام کے سامنے بھی آئے اور امام کو دیکھے، زیارت کرے، اس حد تک تیار نہیں تھا. اسی سفر میں امام جب 8 ذی الحجہ کو نکلے، یہ بھی حج کر کے واپس آئے، ایک مقام پر امام کے کاروان کے ہمراہ ہو گئے، لیکن دور رہنے لگے، متبادل راستے سے چلنے لگے، اور پوری کوشش تھی کہ امام سے کہیں بھی ملاقات نہ ہونے پائے. جہاں امام رکتے یہ چل پڑتے، اور جہاں پر دیکھتے امام چل رہے ہیں یہ رک جاتے. زہیر کا قافلہ، سردار بھی تھا اپنے قبیلے کا، لیکن اتفاق ایک جگہ ایسا ہوا زہیر کا کاروان رکا ہوا تھا، امام بھی وہاں پہنچ گئے اپنے کاروان کے ساتھ. امام نے اپنے کاروان کو حکم دیا کہ یہیں پہ پڑاؤ ڈال دیں، رک گئے. ایک قاصد امام نے زہیر کی طرف بھیجا کہ جو زہیر کو بلاؤ. قاصد گیا، یہاں بالکل دقیق سب نے یہ لکھا ہے کہ زہیر اپنے خیمے میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ بیٹھا ہوا کھانے میں مشغول تھا. جب امام کا قاصد پہنچا، پیغام سنایا کہ آپ کو حسین ابن علی بلاتے ہیں. وہاں لکھا کہ وہ لقمہ جو اس کے ہاتھ میں تھا وہ ہاتھ میں ہی رہ گیا، منہ کھلے کا کھلا رہ گیا. سب کی یہی حالت ہو گئی، اور سروں پہ گویا پرندے بیٹھ گئے، ایک سناٹا کاری ہو گیا، کیونکہ جس چیز سے بچنا چاہ رہے تھے وہی اتفاق رونما ہو گیا. کچھ سکوت کے بعد زہیر نے سکوت توڑا اور کہا کہ جا کر ابا عبداللہ، سید الشہداء کو ابا عبداللہ کے نام سے پکارتے تھے، ابو عبداللہ سے جا کر کہو میں نہیں آ سکتا، مجھے آپ سے کوئی سروکار نہیں ہے، میں آپ کا موافق نہیں ہوں، آپ کا حامی نہیں ہوں. مجھے پتہ ہے اس وقت آپ مشکل میں ہیں، مصیبت میں ہیں، لیکن میں آپ کی کوئی مدد نہیں کر سکتا. قاصد جب لوٹنے لگا، زوجہ زہیر جو خیمے کے دوسرے طرف خواتین کے اندر بیٹھی تھی سامنے آ گئی. سامنے آ کر زہیر سے کہا، زہیر شرم کی بات ہے، تو عرب ہے، سردار ہے، شرم کی بات ہے، تجھے پتہ ہے تجھے کون بلا رہا ہے؟ تجھے معلوم ہے حسین کون ہے؟ تجھے فاطمہ زہرا کا بیٹا بلا رہا ہے، تجھے سیدہ نساء عالمین کا بیٹا فرزان بلا رہا ہے، تجھے سید شباب اہل جنہ بلا رہا، جگر گوشہ رسول بلا رہا. تو بے شک نہ ماننا بات، لیکن تو جا تو صحیح، سن تو صحیح، کہتے کیا ہے؟ بے شک کوئی مدد نہ کرنا، تو جا تو صحیح، اگر تو نہیں جاتا تو پھر میں جاتی. آفرین، یہ ہے شہید پرور خواتین، وہ جو اپنے شوہروں کو، اپنے بیٹوں کو، اپنے بھائیوں کو مشورے دیتی ہیں کہ باہر نہ جانا، حالات خراب ہیں. وہ کبھی بھی زہیر جیسے نہیں بنا سکتی. زوجہ ہے، اس کو بھی اپنا شوہر پسند ہے، اپنے شوہر سے محبت کرتی ہے، اور اسے پتا ہے کہ اپنے شوہر کو کہاں دھکیل رہی ہے، لیکن پھر بھی غیرت دلائی زہیر کو، زہیر جاؤ. زہیر گئے، امام کے خیمے میں داخل ہوئے. کیا گفتگو ہوئی امام اور زہیر کے درمیان، کہیں لکھی بھی نہیں ہے، چونکہ کوئی تھا نہیں وہاں پر جو نقل کرتا. زہیر نے بھی کسی کو بتایا نہیں کہ امام نے کیا کہا، بس تھوڑی سی دیر کے لیے، یا لکھا کہ تھوڑی سی دیر کے لیے زہیر امام کے خیمے میں گئے، پھر فوراً باہر نکلے. لیکن جب باہر نکلے زہیر کی حالت بدلی ہوئی تھی، یہ وہ زہیر نہیں تھے جو گئے تھے، کوئی اور زہیر تھے. آتے ہی آ کر کھانا دوبارہ شروع نہیں کیا، بلکہ آ کر اپنے خاندان اور قبیلے والوں سے کہا کہ اپنا سامان تجارت الگ کر دو، میرا الگ کر دو. کیا ہوا زہیر؟ کہا مجھے اپنی منزل مل گئی، میں نے اپنی منزل پا لی، میرا تمہارا راستہ جدا ہو گیا، تقسیم ہو گیا. زوجہ کو کہا میں نہیں چاہتا تو میرے بعد مشکلات کا شکار ہو، میں تجھے ابھی سے آزاد کرتا ہوں تاکہ آزادانہ زندگی بسر کر سکے، میں تجھے طلاق دیتا ہوں، جتنی ضرورت ہے تجھے وہ سب کچھ میں تجھے دیتا ہوں، حق مہر دیتا ہوں، اس سے زیادہ مقدار میں دیتا ہوں، تو آزاد ہے، مجھے اپنی منزل مل گئی. وہ زوجہ نے خود ہی تو بھیجا تھا، اب کیسے وہ زوجہ کہتی نہ جاؤ؟ زوجہ نے کہا میں طلاق لینے کے لیے تیار ہوں، لیکن ایک شرط پر. زہیر نے کہا کیا شرط ہے؟ کہا مجھے معلوم ہے تو کس راستے پہ جا رہا ہے، تو شہید ہو جائے گا. جب تو شہید ہو جائے، مجھے معلوم ہے شہید کا بڑا مقام ہوتا ہے، تو بہشت میں جائے گا. بہشت میں جا کر جب حسین کی والدہ کی بارگاہ میں جائے، کتنی بامارفت خاتون ہیں، کے نفکار کا شکار تھی کیا بن گئی؟ کہ کاش جب زہرا کا گھر مدینے میں جل رہا تھا یہ لوگ وہاں ہوتے. اتنی معرفت تو رکھتے تھے. جب سید الشہداء نے حور کو کہا سکلت امک, اے حور تیری ماں تجھ پہ روئے, حور نے کیا جواب دیا؟ کہا اگر عرب میں سے کوئی اور مجھے یہ جملہ کہتا میں اس کو ویسا ہی جواب دیتا, لیکن آپ کی ماں اتنی پاکیزہ ہے میں ادب کے بغیر نام نہیں لے سکتا. اے کاش حور مدینے میں ہوتے, وہ دروازہ نہ جلتا, وہ دروازہ نہ گرتا, پشت در زہرا کا پہلو زخمی نہ ہوتا. کہا جب بہشت میں پہنچے, اے زہیر جب تو بہشت میں پہنچے, حسین کی والدہ کی بارگاہ میں پہنچے, تو حسین کی والدہ سے یہ عرض کرنا کہ اے بی بی آپ کی ایک کنیز آپ کی شفاعت کی محتاج ہے, آپ سے شفاعت کا تقاضا کرتی ہے. زہیر اگر فاطمہ زہرا کے پاس میری شفاعت کروا سکتے ہو تو میں راضی ہوں. زہر نے وعدہ کیا کہ اگر خدا نے مجھے یہ شرف عطا کیا, اگر میں بارگاہ بی بی میں جا پہنچا تو میں تیری شفاعت کروں گا. یہ کہہ کر زہر رخصت ہو گئے. کربلا کے باہر زوجہ زہر اپنے کاروان کے ہمراہ ٹھہر گئی, ہر آن خبر کی منتظر تھی کہ کربلا سے کیا خبر آتی ہے. آخر کار وہ خبر آ گئی زوجہ زہر تک. لوگوں نے آ کر بتا دیا کہ سید الشہداء کو شہید کر دیا گیا, اولاد حسین کو شہید کر دیا گیا, لاشوں کو پائمال کر دیا گیا, اور یہ بھی خبر پہنچی کہ لعینوں نے اپنے اوباشوں کے جنازے دفن کر دیے ہیں آل رسول کو تخت سہارا میں. خاک آلود لاشوں کو چھوڑ کر چلے گئے ہیں. زوجہ زہیر ایک خادم کو اپنے خادم کو بلا کر کفن دیتی ہے اور دے کر اسے روانہ کرتی ہے کہ جا میدان نینوا میں, کربلا میں جا, اور ساتھ یہ بھی کہتی ہے کہ مولا حسین وہ تو تمام لوگوں کے لیے قابل احترام ہستی ہیں, وہ رسول اللہ کی اولاد میں سے ہیں, اگرچہ ان ظالموں نے شہید کر دیا لیکن مولا کے چاہنے والے بڑے ہیں, کسی نے دفن کر دیا ہوگا, کسی نے کفن کر دیا ہوگا, کسی نے قبر بنا دی ہوگی, لیکن زہیر غریب تھا, زہیر ان میں سے نہیں تھا, زہیر مخالفین میں سے جا کر ملا تھا. ممکن ہے زہیر کو کسی نے پہچانا نہ ہو, ممکن ہے زہیر کو کسی نے اپنا نہ سمجھا ہو, ممکن ہے زہیر کو کسی نے دفن نہ کیا ہو. جا کر زہیر کو کفن بھی دیا, زہیر کو دفن بھی کر رہا, یہ غلام چلا جاتا ہے میدان کربلا میں جاتا ہے, لیکن کچھ دیر کے بعد واپس لوٹ آتا ہے, اس کے ہاتھ میں کفن اسی طرح سے موجود ہے. زہیر کی زوجہ کہتی ہے آیا کسی خدا کے نیک بندے نے زہیر کو دفن کر دیا ہے, آیا کفن کی ضرورت نہیں پڑی. سر کو پیٹ کر کہتا ہے اے زوجہ زہیر تو زہیر کو روتی ہے, وہاں مولا زہیر کا لاشا پڑا ہے, حسین کی اولاد کے پائمال لاشے پڑے ہیں, ان کو دفنانے والا کوئی موجود نہیں ہے. اے بی بی جو جس بی بی کی شفاعت مانگتی تھی اس بی بی کی اولاد کو جا کر دیکھ, تجھے زہیر بھول جائے گا. لعنة الله على الظالمين فسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون. اللهم بحق اسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم يا الله 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 بحق محمد وعلى محمد ہمارے اس قلیل سے ذکر کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما, مومنین کے اخلاص و خلوص کو شرف قبولیت عطا فرما, جو مومنی نے سنیا سے رحلت کارگر میں جوان رحمت مقام نصیب فرما, جو مریضوں نے شفائے کاملہ نصیب فرما, جو ملتمسین نے دعائیں ان کی دعاؤں کو مستجاب فرما, جو صاحب حاجات ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما, جو کسی مشکل و مصیبت میں گرفتار ہیں بحق محمد و آل محمد ان کے تمام مسائل و مشکلات کو برطرف فرما. خدا وندہ عالم اسلام کو اس ظلم سے تم سے محفوظ فرما, ان ظالمین کو ظلم سے نتنی سے نابود فرما, امریکہ اور اسرائیل کا خاتمہ فرما. خدا وندہ بحق محمد و آل محمد ملت عراق کی نصرت فرما, ملت فلسطین کی حمایت فرما, حزب اللہ لبنان کو کامیابی عطا فرما، سید مقاومت سید حسن نصر اللہ کی حفاظت فرما، رہبر انقلاب اسلامی کا سایہ دراز فرما، انقلاب اسلامی کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، مملکت پاکستان کی حفاظت فرما، اس ملک کو دشمنوں کے شر سے محفوظ فرما، اس مملکت کے ساتھ خیانت کرنے والوں کو رسوا فرما، عزاداران سید الشہداء علیہ السلام جہاں کہیں بھی اپنی سایہ سمان میں محفوظ فرما، دشمنان عزاداری کو نیست و نابود فرما، بے گناہ اسیروں کو رہائی عطا فرما، پروردگار اس امت کے درمیان اتحاد و اتفاق برقرار فرما، خدا بندہ بحق محمد و آل محمد اپنے ولی حق ولی اللہ العظم اجل اللہ تعالی فرج و شریف جلد جلد ظہور فرما، ہمیں حضرت آوان و انصار میں سننے کی توفیق عطا فرما، تمام مرحومین کے لیے، مومنین و مومنات کے لیے، بالخصوص شہداء کے لیے، وبالاخص امام شہداء حضرت امام خمینی رضوان اللہ علیہ کے لیے سورہ فاتحہ۔